آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش، بسم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية.
Thank you. کرنے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت سلسلہ 10 مبارک راتیں جاری ہے اور تلاوت کلام مجید اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب مختصر سے بیان کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. ابتداءً ہم نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی خصوصیات پر ایک کتاب تحریر فرمائی، کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص کبرہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. خصائص کبرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے درود پاک سے متعلق ایک روایت ذکر کی کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی موسیٰ، کہ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، اس بات کو محبوب رکھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پیاس نہ لگے، یعنی سورج جو ہے وہ سر پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور گرمی اتنی کہ جواب سے اس کا کوئی جواب نہیں، تو ایسے عالم میں اے موسیٰ تم اس بات کو محبوب رکھتے ہو کہ قیامت کی گرمی میں تمہیں پیاس نہ لگے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، نعم، ہاں میرے رب، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا، فاکثر الصلاۃ علی محمد، تو پھر میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو. سبحان اللہ. تو علماء کرام جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور کئی روایات ہم سنتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو یہ انعامات دیے جائیں گے، تو ان انعامات میں سے ایک انعام اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بروز قیامت پیاس سے اور قیامت کی گرمی سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جب اپنے معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو کئی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، کئی خرابیاں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے کرائم نظر آتے ہیں. ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن معاشرے کے بگڑنے اور اس میں خرابی آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا، اس کا بھلا چاہنے کا ارادہ نہیں کرتا اور دوسرے کو ذلیل کر کے عزت چاہنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا کر نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو رنج اور غم میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو راحت و سکون میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہ مذموم جذبہ ہے جو معاشرے کو ناسور بنا کر اور معاشرے کو ایسا بگاڑ کر رکھ دیتا ہے کہ اس معاشرے میں بسنے والا ہر شخص بے چین رہتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں محرومی کا شکار ہوں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جب خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے محبوب اور اپنے پیارے اور اپنے عزیزوں کو یاد رکھتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، تجارت کے حوالے سے جن سے واسطہ پڑتا ہے ان سے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن عام مسلمان جس سے بظاہر نہ تجارت کے اعتبار سے واسطہ، نہ خون اور نسب کا رشتہ، نہ دوستی کا رشتہ، ایک اجنبی مسلمان ہے، تو اس کے ساتھ عموماً یہ جذبہ نہیں ہوتا. حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ خیر خواہی کرنی ہے، لیکن یہ کسی خاص طبقے کے ساتھ خاص نہیں، کسی خاص فرد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر بندے، ہر مسلمان کے ساتھ درجہ بدرجہ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی اسلام ہیں، دین اسلام لانے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دین کی جو تشریح فرمائی کہ دین اسلام کیا ہے، آسان دین ہے، نرمی والا دین ہے، لیکن دین کا ایک معنی یہ بھی فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اب خیر خواہی جس کو اردو زبان میں خیر خواہی کے لفظ سے جانا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کے لیے نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نصیحت کیا ہوتی ہے، خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ چنانچہ خیر خواہی کے لیے عربی زبان میں نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نصیحت کسی بھی شے کو تمام آلائشوں سے پاک کر کے خالص کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی شے کے عیب کو دور کرنے اور اسے درست کرنے کو بھی عربی زبان میں نصیحت کہتے ہیں۔ یعنی کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کے ساتھ ایسا پرخلوص تعلق قائم کرنا کہ ہماری ذات سے اسے نفع پہنچے، بھلائی پہنچے، ہماری ذات اور ہمارے افعال کے ذرر سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے، تو یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ لمن، یہ خیر خواہی کس کس کے لیے ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے پیشواؤں کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک میں جو مختلف چیزیں بیان کی گئیں، تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا معنی مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، بلکہ سارے نفع رب ہی کی جانب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت اور خیر خواہی، اس کا معنی شارحین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات صفات جو کلام مجید میں بیان کی گئی ان پر بندہ ایمان رکھے، اللہ کی ذات کو تمام کمالات کا جامع جانے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک جانے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی یہ بیان کی گئی کہ ان پر بندہ ایمان رکھے، اور قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے گئے ان پر عمل کر کے انہیں آگے پہنچائے۔ اسی طرح رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کی تعظیم کی جائے، ان پر ایمان رکھا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے افراد، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بندہ کوشش کرے، اور مسلمانوں کے پیشوا اگر وہ حکمران ہیں اور شریعت کے مطابق وہ احکامات نافذ کرتے ہیں تو ان احکامات پر عمل کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، معاونت کی جائے، اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، اور انہیں حق کی تلقین کی جائے۔ اور اگر مسلمانوں کے پیشواؤں سے مراد علماء ہوں تو پھر علماء جو شرعی احکامات بیان کرتے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اپنے شرعی مسائل علماء کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، ان سے رہنمائی لی جائے، علماء کا ادب کیا جائے۔ اور آخر میں جو فرمایا، وہ عامتہم، عام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہے اور اس کے لیے خیر خواہی ہے، تو علماء کرام نے یہاں پر اس کی شرح میں ذکر کیا کہ ہر بندہ مومن کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، یعنی دین اور دنیا کے اعتبار سے اس کو نفع پہنچایا جائے، اس سے اذیت کو دور کیا جائے، تکلیف کو دور کیا جائے، اور اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کو نیکی کا حکم دیا جائے، اسے برائی سے منع کیا جائے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے، اس کے مال کا تحفظ کیا جائے، اور اپنے ہر کال و فیل کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس او کما قال، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ، کہ تم میں سے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو پہنچائے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری ذات سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان۔ بخاری اور مسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے صحابی اور بڑے خوبصورت صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی، عہد و پیمان کیا۔ کس بات پر؟ الا اقام الصلاۃ، کہ میں نماز پڑھوں گا، وہ ایتا زکاتی، اور زکات دوں گا، دین کے احکامات پر عمل کروں گا، اور آگے ارشاد فرمایا، ون نسحی لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور آپ کی سیرت میں بڑا شاندار واقعہ لکھا ہے، آج اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اگر سودا کرتے ہیں، کسی سے کچھ خریدتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کا ریٹ کم سے کم کروائیں، اپنا فائدہ تو دیکھتے ہیں، لیکن جو بیچنے والا مسلمان ہے اس کے نقصان کی طرف نظر نہیں ہوتی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا جو اس دور کے اعتبار سے 300 درہم کا تھا، 300 درہم قیمت طے پائی۔ درہم جو ہے وہ چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ سودا طے پانے کے بعد، باہمی رضامندی کے بعد، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت تو زیادہ ہونی چاہیے، 300 درہم کم ہے۔ اب جو خریدنے والا ہے وہ خود بیچنے والے سے کہہ رہا ہے کہ جو تم چیز بیچ رہے ہو، سودا تو طے پا گیا، تم راضی تو ہو گئے، لیکن اس میں تمہیں نقصان ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 400 درہم دوں گا، پھر فرمایا نہیں میں تمہیں 500 درہم دوں گا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم دی، یعنی 300 درہم لینے پر وہ راضی تھا، اس کے باوجود حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے 500 درہم مزید دیے کہ میرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہو، اس کو خسارہ نہ ہو، اگرچہ مجھے فائدہ ہے۔ تو اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا سیدی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بیعت کی ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اپنے نفع کو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے نفع کو دیکھیں۔ اگر ہماری ذات سے کسی مسلمان کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہماری ذات سے کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو، رنج نہ ہو، ہمارے کسی کال یا فیل سے ہمارے مسلمان بھائی کی عزت میں، اس کے احترام میں، اس کے وقار میں کوئی فرق نہ آئے، اسے رنج نہ پہنچے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہمارا مسلمان بھائی ہمارے شر سے، ہماری برائی سے محفوظ رہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، اس کے جو مدنی کام ہیں اور دعوت اسلامی کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، اسلامی بھائی جو مدنی کام کرتے ہیں، یہ بھی خیر خواہی کے جذبے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے منع کیا جائے اور دینی کاموں میں ان کی مدد کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ہم دیکھتے ہیں، اگر کم از کم 12 مدنی کاموں پر ہم استقامت اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی ہم سعادت پائیں گے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے مدنی کاموں کے ذریعے، ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمارے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی ہوگی، انہیں نفع ہوگا اور وہ معاشرے کے اچھے فرد بنیں گے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ 10 مبارک راتیں، اور اس میں تلاوت، نعت شریف اور بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ 10 مبارک راتیں جاری ہیں۔ سلسلہ 10 مبارک راتیں اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چلنے والی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں، وَلَيَالٍ عَشْر، اور اس مبارک نسبت سے، اللہ پاک کی قسم سے، ہم نے اس نسبت اور آیت کی برکتیں پانے کے لیے سلسلے کا نام رکھا ہے 10 مبارک راتیں۔ آپ اسے دیکھا کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ٹاپکس کو ہم لیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم اور بہت زبردست ہے۔ آج کے ٹاپک کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جانوروں پر ظلم حرام ہے، جانوروں پر ظلم حرام ہے، اس جملے میں ٹاپک بھی آ گیا اور آپ کے سامنے ایک مسئلہ بھی، ایک بہت زبردست نصیحت بھی آ گئی ہے۔ جانوروں پر ظلم حرام ہے، کیسے، کس انداز سے، کیا کیا ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، جانور پر رحم کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور جانور کے ساتھ جو معاملات اسلام نے بیان کیے ہیں، ان کے حقوق بیان کیے ہیں، اگر آپ اسے بہت ہی توجہ سے دیکھیں اور سنیں، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اسلام جیسا حقوق کا محافظ دین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جانوروں پر ظلم حرام ہے، اور کس کس انداز سے شریعت نے ان کے حقوق کو سیف کیا ہے، ان کے رائٹس کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے آج مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں خاص طور پر حضرت مفتی شفیق عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی اس موضوع پر مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر قبلہ مفتی محمد جمیل رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں، بڑی پیاری اور بڑی مدلل اور بڑی دھیمی گفتگو فرماتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی بھی موجود ہیں، بڑا خوبصورت بیان کیا، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ حاجی آصف عطاری بھی ہیں، ہمارے عمران امجدی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ نعتوں کا سلسلہ بھی رہے گا اور روزانہ کی طرح سلسلے کو آگے سے آگے بڑھائیں گے، مگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر علم دین سیکھوں گا، اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، اور انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر سن کے کر کے اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کروں گا۔ مزید جو اچھی اچھی نیتیں ہوں آپ کیا کیجئے، اور دوسروں کو بھی سلسلہ دیکھنے کی دعوت دیا کیجئے۔ فیضان مدنی مذاکرہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آغاز کریں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک ملفوظات سے، کچھ مہک حاصل کریں۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات کی طرف۔
عید قربانی ہے،
جانور اگر دیکھنا ہو تو، اگر مثال دیتا ہوں آپ کو کوئی جانور پسند کرنا ہو تو آپ کیا کیا چیز ڈھونڈیں گے اس کے اندر، کیا دیکھیں گے؟ تاکہ آپ کے مریدین بھی ہیں وہ جانور خریدنے جائیں تو ان کا کیا انداز ہو؟
صرف مریدین کے لیے یہ پیغام ہے،
سارے عاشقان رسول مدری چینل کے تمام ناظرین، آپ کے چاہنے والے تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہیں،
جو مسلمان
کے لیے ایک مدری پھول مل جائے کہ جاتے وقت کیا دیکھنا چاہیے جانور؟
چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، راضی ہو ناراض ہو، ہو مسلمان
واہ،
تو اس کے لیے یہ کہ اس کی عمر کی تحقیق کرے،
ٹھیک ہے؟
تو بہتر یہ کہ وہ دو دانت مشہور ہے، چار دانت کا گوشت بھی مفید ہوتا ہے صحت کے لیے، اور چار دانت میں یہ کہ اس کی یقینی کیفیت ہو جائے گی کہ ہاں بھائی یہ سال بھر سے کراس کری ہے، کیونکہ موقع کے لیے بولتے ہیں کہ جو جانور چرتے ہیں نا، جیسے بکرا ہے تو وہ سال بھر سے پہلے جو چرتے ہیں وہ منہ مارتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں گھاس، سال بھر سے پہلے وہ دو دانت دے دیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں، اور جو یہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا پکی پکائی کھانے والے، وہ سال بھر کے بھی مہینہ دو مہینہ اوپر ہو جاتا ہے ان کا، تب دو دانت ان کے پورے ہوتے ہیں،
فرق ہے؟
ہاں یہ ماہرین بتاتے ہیں۔
اب ہم کیا کریں، دو دانت دیکھ،
چار دانت بہترین
کنفرم ہو جائے،
اس میں کہاں کنفرمیشن ہو جائے گا سال بھر سے اوپر قربانی کے قابل ہے۔ اچھا ایک تو یہ کہ عمر
وہ دیکھے،
ہاں، اور دوسرا یہ کہ اس میں گھوم پھر کے دیکھے، جیسے حدیث شریف میں کہ کان میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، چرا ہوا تو نہیں ہے کان، یہ دیکھ لیا جائے، سوراخ ہو چرا ہوا ہو کان تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اچھا یہ بعض لوگ یوں مٹھی پکڑتے ہیں کہ دیکھو مٹھی میں کان ہے، یہ بیچنے والے عوام کو مسائل پتا نہیں ہوتے تو یہ بےچارے مطلب ٹھگا جاتے ہوں گے، تو مٹھی کا مسئلہ نہیں ہے کسی کا، آپ نے دیکھا وہ اتنے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، کسی کے اتنے اتنے ہوتے ہیں، تو مٹھی کا نہیں ہے بلکہ وہ جتنا بڑا کان ہے نا قدرتی، اس کے ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو۔
سینگ والے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی؟
بالکل ہو جائے گی۔
اچھا اور کیا دیکھنا چاہیے؟ عمر دیکھ لی،
عمر دیکھ لی، پھر اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
یہ جب تک مطالعہ نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوگی، اس کے عیوب کی پہچان نہیں ہوگی اس کو،
ٹھیک، عیب نہ ہو یہ بھی دیکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوراٹ بھی نہیں ہونا چاہیے،
خوراٹ ہونا قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، خوراٹ وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جب اپنے غول سے چلے گا نا تو یہ جیسے کہ ہم کو بھی کوئی اکیلا گھسیٹ کر لے جائے گا تو گھبراہٹ تو ہوگی نا، یہ تو بے زبان ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اکیلا ہو جاتا ہے تو یوں یہ پھر یہ تھوڑا خوراٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں ان کو باندھو تو یہ شریف ہے، سب غریب بھی ہیں شریف بھی ہیں۔
تو کچھ جانور چھوٹے کٹ کے ٹیڈی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی دو چار دانت کے تو وہ بھی ہو جائیں گے،
اور آٹھ آٹھ دانت کے ہوتے ہیں۔
اچھا
یہ اس گینی غالباً بولتے ہیں سر، جیسے ابھی ہم نے دیکھے تھے گینی، وہ ایک قسم ہے، اور یہ صرف قربانی کے لیے غالباً اس کو پرورش کرتے ہیں، گوشت تو کم ہوتا ہے تو گوشت فروش اس کو نہیں لے گا، کیا کرے گا،
شوقین
مہنگی بہت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے؟ تو اب جانور مہنگا کرنا افضل ہے، خوبصورت کرنا افضل ہے، اس سے دونوں میں سے کس چیز کو دیکھنا؟
قیمت اس کی زیادہ ہو،
ٹھیک ہے،
عمدہ ہو، اب قیمت یہ کہ اس کی قیمت ہو زیادہ،
ٹھیک ہے،
وہی جیسے یہ قیمت ہی ہے،
ٹھیک ہے،
یہ شاید کم قیمت ہوگا،
ٹھیک ہے،
قیمتی ہو، گوشت اس کا عمدہ ہو، اور دیکھنے میں یا ویسے حسین ہو، خوبصورت ہو، نشانات بنے ہوتے ہیں، دھبے بنے ہوتے ہیں رنگین، تو جیسا کہ خوبصورت ہو، یہ بھی خوبصورت جانور ہے
بہت،
لیکن ذرا ایک سے ایک حسین جانور آتے ہیں۔
خوبصورت جانور لیا تو پھر اب اس کی خال کا کیا کرے، خال بھی تو بہت خوبصورت ہوگی نا،
قربانی یہ خال خود بھی استعمال کر سکتے اپنے ذاتی طور پہ، اور اس کو اگر کسی کتاب سے یا برتن سے بدل لیا، جیسے یعنی ایسی چیز سے بدل لیا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. ہاں ایسی چیز سے بدلا کہ اس کو اب ہلاک کر کے نفع اٹھا سکتا ہے تو پھر صدقہ کرنا ہوگا. تو جیسے کہ اناج لے لیا تو اب اس کو جب تک کھائیں گے نہیں اس کا نفع نہیں ملے گا. کرنسی کے عوض اس کو بدلا یعنی بیچا اس کو, تو اب یہ رقم جو ہے یہ صدقہ کرنی ہوگی کہ اس کو یہ اپنے استعمال نہیں کر سکتا. ہاں اس لیے بیچا کہ یہ کسی فلاں کو دے دوں گا غریب کو یا کسی ادارے کے لیے بیچا, وہ ایک الگ صورت ہے. اپنی ذات کے لیے جب بیچا تو صدقہ واجب ہوگا, استعمال نہیں کر سکتا.
شہزاد بھائی نے بڑا پیارا ایک سوال کیا, آپ نے کہا کہ گوشت عمدہ ہو, جانور حسین بھی ہو گوشت عمدہ ہو,
کیا کہہ رہے تو گوشت تو ہے نا کھانے کے بعد پتا چلے گا نا کہ عمدہ ہے, جانور کو دیکھ کے کیسے پتا چلے کہ اس کا گوشت عمدہ ہے؟
نہیں جو انسان ہو نا اس کو سمجھ پڑے, کھانے کا تجربہ ہو نا. واقعی جیسا کہ حلوان جانور ہے اور پتا ہے کہ یہ 6-8 مہینے کا گوشت ہے, جیسا پوچا پوچا گوشت ہوگا اندازہ ہو جائے گا. وہ مطلب 8 دانت کا بالکل بزرگ, اس کا گوشت تو چولہے کو تکا دے گا, چولہے کو تکا دے گا.
اس کے اوپر والا گوشت مشکل ہو جاتا ہے
جی. اور جو نر ہو نہ مادہ ہو بیچ کا ہوتا ہے تو اس کا گوشت تو فتح اور رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے یہ گلتا ہی نہیں ہے, جو کچا کھانا چاہے کھا لے, گلتا ہی
قربانی ہو جائے گی
نہیں, قربانی بھی نہیں ہوگی.
حضور قربانی کی کھال کس کو دیں اگر نیکی کے کام میں دے دیں؟
میں تو اپنی دکان کی بات کروں گا.
بالکل آپ پیغام دے دیں نا مدنی چل کے ناظرین کو,
زین نصیب دعوت اسلامی کو قربانی کھا لیں دے دی جائیں
انشاءاللہ.
انشاءاللہ
آپا یہ جو دباغت کی جاتی ہے اور اس پر بیٹھنا, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
بکرے کی کھال پر بیٹھنا, بکری کا بکری دمبا اس کی کھال پر بیٹھنے سے ان کی ساری عاجزی پیدا ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے.
اچھا حضور اپنی قربانی کے جانور کی کھال کو دباغت کرایا جاتا ہے؟
ہاں بیٹھ اپنے بیٹھنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, مصلہ بنایا جا سکتا ہے.
سبحان اللہ. یہ سیدی جانور جب آپ نے فرمایا قیمتی ہو خوبصورت ہو تو نارملی بڑا مضبوط قیمتی جانور جو ہے نا وہ 6 دانت اور 8 دانت کا ہوتا ہے, تو اب ایک طرف تو گوشت دیکھیں تو 4 دانت کا مناسب لگتا ہے اور اچھا فربا لینے جائیں تو اس کے دانت زیادہ ہوتے ہیں, تو اب کون سا افضل ہو گیا؟ تو
اگر یہ فربا ہوگا اور عمدہ نسل کا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ بڑی سائز کا گوشت بھی, اس کی پہچان یہ کہ اگر گوشت مٹیالا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے. گلاب بھی ہے تو تھوڑا یعنی کہ گڈ بیٹر بیسٹ والا حساب لگا لیں,
ٹھیک ہے,
کہ تھوڑا فرق ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر بالکل لال ہے نا, ویسے تو لال حلال ہے یہ
جی,
لیکن وہ کھانے میں جو ہوگا نا یہ پکے وہ کالا ہو جائے گا,
اللہ
ایک دم لال ہوگا.
یہ تو پہلی بار بتاتے ہیں لال گوشت اچھا لگتا ہوگا لیکن لال
لال چربی سے بالکل ڈھکا ہوا ہوگا, بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن
بہت پیارا لگتا ہے.
ہاں کھانے کے لیے اس کے مطلب وہ مضبوط دانت چاہیے,
اللہ,
اور ہاضما بھی مضبوط چاہیے. بھائی کہیں میری غلطی تو بتا دینا, تجربہ اگر ہے آپ کو تو پالنے کا تجربہ ہے, شاید گوشت کا نہ بھی ہو تجربہ.
مدنی چلے کے ناظرین الحمدللہ یہ سلسلہ اب اختتام کی طرف ہے, بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں ملے اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بھی ترغیب عطا فرمائی, آپ کی دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں یہ کام اور آگے بڑھتا رہے تو اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی کھالیں اپنی دعوت اسلامی کو دے کر اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہم سن رہے تھے اور حاجی عبد الحبیب نے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے قربانی کی کھالیں بالکل آپ دعوت اسلامی کو دیجئے, اور نہ صرف اپنے یہاں ہونے والی بلکہ آپ کے قرب و جوار میں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں انہیں بھی ترغیب دلا کر قربانی کی کھالیں, دعوت اسلامی کو پہنچا کر دین کے اور فلاح انسانی کے کاموں میں اپنا حصہ ملائیے. آج ہمارا موضوع ہے جانوروں پر ظلم حرام ہے اور جانوروں کے رائٹس. مفتی صاحب یوں تو دیکھا جائے دنیا میں اس وقت ہیومن رائٹس کا ایک بہت شور شرابہ ہوتا ہے, انسانی حقوق, پھر کہیں پہ نسوانی حقوق, تو کہیں پر الگ الگ قسم کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور بہت اچھی بات ہے اسلام نے تو سب سے زیادہ انسانی حقوق کو بیان کیا ہے, یتیموں کے حقوق, بیواؤں کے حقوق, غریبوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق, اولاد کے حقوق, حقوق اور رائٹس کو جتنا اسلام نے کھول کھول کے بیان کیا ہے ہمیں کم کہیں اور نظر آتا ہے. جانوروں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے کیا کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارا اسلام ایک کامل دین ہے اور ایک کامل رہنمائی ہے، جہاں تمام چیزوں کے حقوق جو عام طور پہ ہر کوئی سمجھتا ہے، گھر میں رہنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں فیملی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، ماں باپ کے بچوں پر ہیں، بچوں کے ماں باپ پر، میاں بیوی، اسی طریقے سے معاشرے میں مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس کے اپنے حقوق آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں تو مسافر کے ساتھ اس کی معیت کے اپنے حقوق آ جاتے ہیں، کسی کے ہم پڑوس بنتے ہیں تو پڑوسی کے حقوق آ جاتے ہیں، کسی کے ہم پارٹنرشپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تجارت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمہ داریاں اور حقوق اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے دوستی ہوتی ہے تو دوستی کے بھی حقوق اپنی جگہ پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں عام طور پہ کہ جس کو عام معاشرہ بھی سمجھتا ہے ہاں یہ حقوق ہونے چاہیے، اگرچہ اس کے اندر بھی کوتاہیاں برتی جاتی ہیں، لیکن ایک جانوروں کے حقوق بیان کرنا اور جانوروں کی اہمیت کو باقاعدہ اس طریقے سے بیان کر کے اور اس کے بارے میں کہ ہم اگر ظلم زیادتی کریں گے ہم سے پوچھا جائے گا یا ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ظالم کو عذاب دیا جائے گا، یہ ہمارے اسلام نے واضح طور پر کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کیا۔ میں ابتداءً آپ کو ایک یہ بات عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں،
بہت بڑے،
اور آپ بلکہ دعوت اسلامی میں بڑے بزرگوں کا ہی فیضان ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، سید قطب مدینہ کا فیضان ہے، امیر اہل سنت ان کی تعلیمات، لیکن آپ کا شاید ہی کوئی مدنی مذاکرہ یا کوئی مجلس اس ذکر سے خالی ہو کہ امام غزالی نے اس بارے میں کیا کہا ہے، امام غزالی نے کیا تربیت فرمائی، یعنی بلکہ بکثرت دعوت اسلامی کا شروع سے آغاز ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے ہی درس کا سلسلہ اور اسی طرح آگے شروع،
اور کام بھی آپ نے اتنا بڑا کیا،
اتنا بڑا کام، بالکل نو ڈاؤٹ، بہت بڑے، اتنے بڑے عالم ہو کر اتنا بڑا دینی یعنی کام کرنے کے باوجود آپ کو خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟
انتقال کے بعد،
جی ہاں انتقال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ پوچھا گیا کس وجہ سے؟ کہا میری مغفرت کا جو ذریعہ اور سبب بنا نا وہ بہت ایک چھوٹی سی بات بنی۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک مرتبہ میں نے قلم سے سیاہی لی اور ورق پر لکھنے لگا، جب میں لکھنے لگا تو اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس نے سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا۔
اچھا،
تو میں نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو روک دیا اور کہا کہ یہ مکھی سیراب ہو جائے، پی لے جو اس نے پینا ہے۔ تو بس، تو یہ جو میں نے مکھی پر رحم کھایا اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔
اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ،
یعنی اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ میری مغفرت کا سبب یہ ایک مکھی کو سیراب کر دینا، ایک مکھی پر رحم کر دینا۔
کیا بات ہے، واہ۔
یہ کئی بزرگوں کے بارے میں یہ بھی پڑھا گیا کہ وہ راستے میں چلنے میں نہیں، چونٹیاں بھی ہیں نا، چونٹیوں کو، ان کے بارے میں بھی ان پر رحم کرنے کی وجہ سے ان پر انہوں نے بتایا کہ ہماری مغفرت ہوگی، ہماری بخشش ہوگی، چونٹیوں کے اوپر بھی۔
کیا بات،
چونٹیاں جاتی ہیں عموماً قطار بنا کے جاتی ہیں نا، اب ان کی قطار کو منتشر نہ کرنا، ان کو ان کی جگہ پر ہی جانے دینا، یعنی اس طرح کے بھی واقعات بزرگوں کے بارے میں بدے۔ تو یہ بعض اعمال وہ کہ جن کی طرف آدمی قطعاً توجہ بھی نہیں کرتا، جیسے یہ دو چار اس طرح کی مثالیں ہیں، تو اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں کرتا،
یعنی ہم صرف انسانی رائٹس اور
جی ہاں
ہیومن رائٹس کو کچھ سمجھتے ہیں،
جی ہاں،
لیکن ہمارے بزرگوں کی جو سوچ تھی وہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسی تھی،
جانور
اور جانور پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، جیسے کہ ٹاپک بھی ہمارا ہے کہ حرام ہے جانور پر ظلم کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جانور پر ظلم کرنے کو اس طرح زیادہ ہائی لائٹڈ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ بھی کچھ ہے؟
دیکھیں جانور جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ بے زبان جانور ہے، ہم انسان کسی کے اوپر کوئی اگر ظلم کرتا ہے نا وہ جواب دینا بھی جانتا ہے، وہ بعض اوقات آدمی کو ڈر خطرہ رہتا ہے کہ یہ میرے ظلم کا بدلہ ڈبل کر کے مجھے نہ واپسی لوٹائے، اس لیے بھی کسی کے ساتھ وہ ظلم زیادتی سے بچا رہتے ہیں۔ تو آدمی انسان یا کسی اور کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے تو اس کا وہ طاقت کے ساتھ اس کا کچھ مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن جانور بے زبان ہے، جانور ایک طرح کا بے بس ہے، اس کو باندھ دیا، اس کو لا کے ڈال دیا، تو اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کے بارے میں کوئی
کمپلین کرے گا، نہ
کمپلین کرے گا،
عدالت کا نوٹس آئے گا،
جی ہاں۔ تو اب وہ جو مرضی چاہے اس کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے اس قدر یعنی اگر مارنا بھی پڑے چہرے پر مارنے سے منع کیا, چہرے پر اس کے جانور کے بھی چہرے پر مارنا, یعنی یہ چہرے کی تکریم ہے. گویا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا درس لینا چاہیے, درس سیکھنا چاہیے. اگر دنیا میں آج کسی کو کسی پر قدرت اور تسلط حاصل ہے کسی طرح بھی اور اس کا مارنے کا جواز بھی ہے تو چہرے سے
چہرے اور سر پہ مانو,
سر سے مطلب سب ممانع فرمائے. تو یہ جانوروں کے بھی حقوق کے اندر اس چیز کو بیان کیا, حالانکہ جانور کو چلا رہے ہیں, اس سے ہم سواری کا کام لے رہے ہیں, اس سے ہم سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ, بعض اوقات اس کو مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے.
جی جی.
اس کو مارنا, اس کو ہانکنا یہ عام معمول ایک ہوتا ہے, لیکن اس کی اتنی ہی اجازت ہے کہ جتنی ضرورت ہو, جتنی اس وقت وہ کام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانوروں پر کہیں جا رہے ہو سفر کر کے, تو اب راستے میں تم نے پڑاؤ ڈال دیا بیٹھ گئے, تو اب ان جانوروں سے یعنی سواری سے سوار اتر آئے اور وہ سامان بھی اتار لے.
اچھا
جی ہاں, ان کو
بس کی طرح یہ نہ سمجھے کہ ان کو میں جیسے بیگ پڑا ہوتا ہے,
ان کو کرسیاں نہ بناؤ, ان کو ممبر نہ بنا لو. یعنی یہاں تک روایات میں منع کیا گیا. اب آپ کھڑے ہیں کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, اب ہم سکوٹر پہ ہیں, چلو سکوٹر کو کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا ہے, لیکن ہم سکوٹر کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں پانچ منٹ بات کرنی ہے ہم سوئچ آف کر دیتے ہیں, کیونکہ ادھر ہمارے پیسوں کا کچھ میٹر کترا کترا جا رہا ہے, تو ہمارا پیٹرول کا خرچ ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. چلے بند کریں نہ کریں یہ ایک الگ ٹاپک, لیکن اس کے باوجود جانور پہ جب ہیں اور دو آپس میں ملیں ان کو گفتگو کرنی ہے, تو اب جانور کا حقوق اس میں آ جائے گا کہ وہ دونوں اتر آئے, اتر آئے. پھر پڑاؤ ڈال دیں تو اب کجاوا وغیرہ جانور پر نہ رہنے دیں.
اچھا.
فرمایا ان کی بھی پیٹھوں کو سکون پہنچاؤ,
سبحان اللہ,
ان کو بھی پیٹھوں کو سکون پہنچاؤ, اپنے کجاوے یہ اتار کر نیچے رکھو. تو یہ کس انداز سے اگر جانور کے ساتھ سفر کریں تو حقوق اس کے بیان کیے گئے, اس کے ساتھ دیگر یعنی یہ چیزیں جو ظلم کے اندر شامل ہوتی ہیں جس کو آدمی ظلم نہیں سمجھتا,
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے باوجود اس سے
مفتی صاحب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, پوری دنیا میں کروڑوں جانور ہو سکتا ہے مسلمان قربان کرتے ہوں. اس وقت کم و بیش مسلمانوں کی تعداد دنیا میں 2.25 ارب کے قریب ہے, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے عاشقان رسول کا جو خوش دلی سے قربانی پیش کرتے ہیں. تو آج جو ہمارا پرٹیکولرلی ٹاپک ہے, اس کا جو مقصد ہے, پرپس ہے, وہ بھی کچھ یوں ہی ہے کہ اگرچہ جانور کے گلے پہ چھری چلانے کی شریعت نے اجازت دی ہے, تو وہ بھی اجازت شریعت ہی نے دی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب باپ کا راج ہو گیا ہے کہ بس جو کرنا ہے کرو, جب چھری چلانے کی اجازت ہے تو میں تو صرف تھپڑ مار رہا ہوں نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کیجئے, بلکہ جو شریعت کی اجازت ہے وہ اجازت اس حد تک ہے, اور اس کی بھی حدیں بیان کی جائیں گی کچھ دیر میں کہ ذبح میں کیا کیا رحم کرنا ہے, کیا کیا ظلم سے بچنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس جانور کو تو شاعر اللہ میں شمار کیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ قربان ہونے جا رہا ہے, اللہ کے نام پر قربانی دی جائے گی, لہٰذا اس کی عظمت, اس کی عزت, اس کی تکریم, یہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے. اس کو سجانا, اس کو گھمانا پھرانا, کھلانا, خدمت کرنا, یہ ثواب کا کام بن جاتا ہے. تو اس جانور پر اور ویسے ہی جنرلی جانوروں پر ظلم کرنا, یہ کوئی انسان اس کو درست نہیں سمجھتا ہے, چہ جائے کہ کوئی مسلمان کبھی اس کو درست سمجھے. میں مفتی جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں, صرف حلال جانوروں کے لیے یہ احکام ہے یا ہر جاندار کے لیے, ہر جانور کے لیے شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے؟
دیکھیں, ظلم کے حوالے سے جہاں تک شریعت اسلامیہ کے جو قوانین ہیں کہ ظلم کن کن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے دور کیا ہے, تو جیسے مفتی شفیق صاحب نے کہا کہ دین اسلام نے ظلم کے حوالے سے جانور تک کو مظلوم بنانے سے منع کیا ہے کہ اس پہ ہم ظلم نہیں کر سکتے,
صحیح.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ اگر کوئی بے زبان جانور چاہے وہ
حلال ہو
یا حرام ہو,
صحیح, جیسے گھوڑا ہے, گھوڑا ہے
یا گدھا ہے, تو یہ بھی سواری کے جانور ہیں,
صحیح.
گھوڑے پہ سواری کی جاتی ہے, گدھے پہ مال برداری کا معاملہ ہوتا ہے, تو ہمیں ان کے جیسے چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی, ان کو کرسی نہ بناؤ, جانوروں کو کرسی نہ بناؤ. اس کے مقصد پہ غور کریں نا کہ اگر کوئی گھوڑا ہے یا گدھا ہے جس پہ آدمی سوار ہوتا ہے یا اونٹ ہے, تو اس کے کجاوے کو ہٹا دیں. اگر ہم کہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو کجاوا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آدمی اپنے ساز و سامان کو لادتا ہے, وہ لکڑی وغیرہ کا ایک فریم سا بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے, یا سواری اس کے اوپر بیٹھتی ہے. جیسے دلہنیں پہلے زمانے پالکیاں ہوتی تھیں, اس طرح پالکی نما اونٹ کے اوپر پورا ایک رکھا جاتا ہے. تو اب جب ہم بیٹھ گئے, ہم رات کو اسٹے کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے سفر کو منقطع کر دیا, تو جانوروں کی پیٹھ کو بھی ہلکا کر دیں. تو اب یہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو, جو بھی ہماری سواری میں اللہ تعالی نے ہمارے تابع کر دیا ہے, تو اس کا ہمیں ان معنوں میں اکرام کرنا ہے. اگر اس پہ زیادتی کریں گے, ظلم کریں گے, دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے خلاف اگر اس کو استعمال کریں گے, تو یہ صورت بھی ایسی ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے اللہ تبارک و تعالی نے گائے, بیل, ان جانوروں کو جو پیدا کیا ہے, تو اس کے ذریعے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں, جیسے گائے کے ذریعے دودھ حاصل کر رہے ہیں. اب اگر کوئی گائے کو گھوڑے اور خچر اور اونٹ کی طرح وہ سواری کا جانور بنا لے اور گائے پر بیل پر اگر وہ سواری کرتا ہے, تو ان جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا.
صحیح.
سواری والے جانور کون سے ہیں؟ گھوڑا ہے, خچر ہے, اونٹ ہے, تو یہ جانور ایسے ہیں جن پہ سواری کی جاتی ہے. تو ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص گائے پر بیٹھا ہوا سواری کر رہا تھا, اس کو ہنکا رہا تھا, تو گائے نے اس کی طرف رخ کر کے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا, مجھے کاشتکاری کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی جو زراعت ہوتی ہے, تو کھیتی باڑی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہیوی قسم کے جو بیل ہوتے ہیں, ان کو ان کے ذریعے زمین کو ہل چلایا جاتا ہے. تو یہ بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے. اب جو ہل چلانے کا عمل جو بیلوں کے ذریعے ہوگا, اگر ان کو سواری کے طور پہ استعمال کریں گے, تو یہ چونکہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنتی ہے اگر اسی مقصد میں استعمال ہوگی تو ٹھیک, اس سے ہٹ کر اگر اس کا استعمال کریں گے تو ایک ظلم والی صورت ہے. ظلم کی عربی میں جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی بھی شے کو ایسی جگہ استعمال کرنا جس جگہ استعمال کرنے کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی. تو اسی طریقے سے جانور جو ہیں اگرچہ یہ بے زبان ہیں, جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو بسا اوقات ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ سننے والا ان کی آوازوں کو سمجھ لیتا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان میں بیان فرما رہے ہیں جس میں جانوروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ اس گائے نے خود بول دیا اللہ کے حکم سے کہ میں اس لیے بنائی نہیں گئی جو کام تو مجھ سے لے رہا ہے.
اسی طرح ایک بزرگ ہیں ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ, وہ اپنے جو گدھا تھا ان کا اس کے اوپر سواری کر رہے تھے. اب بسا اوقات یہ ہوتا نا کہ جانور بھی تھوڑا ضد پکڑ لیتا ہے, تو اب وہ اس کو مار رہے تھے, تو مارنے میں تھوڑا سا ایک تجاوز والی صورت بنی ہوگی, تو گدھے نے ان کی طرف منہ کر کے کہا جتنا مارنا ہے مار لو, کل بروز قیامت میں اس مار کا بدلہ لوں گا, اس مار کا بدلہ دلایا جائے گا, آپ کم مارو یا زیادہ مارو تمہاری مرضی ہے. تو یہ بزرگ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور نے گویا جو نصیحت کی, اس کے بعد سے میرا یہ ذہن بن گیا کہ اب کسی جانور پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تو گویا یہ جانور جس کو ہم کہتے ہیں بے زبان جانور, کچھ نہیں بول رہا, اگرچہ یہ ہمارے خلاف کوئی کورٹ کچہری نہیں کر سکتا, کسی ایسے شخص کے پاس جا کے شکایت نہیں کر سکتا کہ جو اس کو ہماری طرف سے ہونے والے ظلم سے روکے, اس کا فریاد رس اللہ تبارک
اللہ تبارک
یہ فریاد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی کے حضور فریاد کرتا ہے. اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. تو یوم الدین جو قیامت کا دن ہے, یہ ایسا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانور بھی آپس میں لڑ جاتے ہیں, تو ان میں بعض سینگ والا ہوگا بعض بغیر سینگ والا ہوگا, تو لڑ دونوں رہے ہیں لیکن سینگ والے نے کچھ زیادہ چوٹیں لگائی ہوں گی. تو قیامت کا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی بدلہ دے گا.
اچھا,
جس جانور نے دوسرے کو اگر سینگ مارا اور اس کے سینگ نہیں تھے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوئی تھی, تو کل بروز قیامت اس کو سینگ لگا دیے جائیں گے اور وہ اتنی تکلیف اس کو پہنچائے گا جتنی تکلیف دنیا میں. تو غور کریں کہ جو رب تعالیٰ جانوروں کے مابین بھی ہونے والے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیوں کا بدلہ دلانے والا ہے, تو اب انسان جو اشرف المخلوقات تھا اشرف المخلوقات ہے، اب وہ اپنے زور کو دنیا میں آج استعمال کر رہا ہے جانوروں پر، تو کل بروز قیامت پھر یہ ایک فیصلے کا دن ہوگا، یہ جانور ہوں گے، رب کے حضور دعویٰ ہوگا اور یہ ظالم کل بروز قیامت پھنس جائے گا۔
نہیں، یہ سوچ رہا تھا، ماشاءاللہ رکن شورا حاجی علی ہمارے ساتھ ہیں۔ علی بھائی، آج کل کے لوگوں کو اور شہری بابو خاص کر، کہ ان کو اتنا اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ جانوروں کی اہمیت کیا ہے، خاص کر کے اب جب سے ٹرینز آ گئیں، پلینز آ گئے اور ایئر کرافٹ بن گئے بڑے بڑے، بندہ سفر فریکوینٹلی کرتا ہے، گاڑیاں آ گئی ہیں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، جب سے سائنس کی سب سے بڑی ایجاد، سائنس کے نزدیک بھی ٹائر ہے، سب سے بڑی ایجاد ان کی جو ہے وہ ٹائر، جب سے ٹائر بنا ہے انسان کے کتنے کام جو ہے وہ بدل گئے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی ٹائر ہے، بغیر ٹائر کے وہ اڑ کے دکھائے، اور سائیکل میں بھی ٹائر ہے، تو اس کے بعد سے جانور کی وہ اہمیت اور وہ جو تصور ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں آج سے 150-200 سال پہلے تک، تو ان سارے سالوں میں انسان کو سفر کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے، اپنے مال کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، خشکی کے راستے پر ایک بہترین ذریعہ یہ جانور ہوا کرتا تھا، سب سے بڑا ذریعہ، جانور کے بغیر وہ اتنا بڑا سامان، بوجھ وغیرہ آگے کہیں پہنچا نہیں سکتا تھا، اور آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر گاڑی نہیں پہنچ سکتی، تو فوجی وغیرہ، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں، آج بھی گھوڑوں وغیرہ پہ سفر ہوتا ہے، تو جانور کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ جانور پہلے ہماری زندگی میں بہت زیادہ انوالو تھے، تو وہ ان کے ساتھ یہ معاملات رحم کرنے کے، ظلم کے، یہ بھی سمجھ آتی تھی۔ کچھ اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے کہ جانور کی اہمیت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اتنے قوی ہیکل کو ہمارے قابو میں دے دیا، اتنا بڑا اونٹ اتنا سا بچہ لے کے چل سکتا ہے۔
جس طرح فرما رہے ہیں نا کہ جیسے دور چینج ہوا اور اس سوادی کے بھی کام میں آتے ہیں، تو شاید ہمارے درمیان ہی اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوں، یہ سن کے بھی حیرت کرتے ہوں کہ اچھا اس سے سواری بھی ہوتی ہے۔
کئی کئی ممالک کے سفر جو ہے وہ جانور پہ طے ہوتے تھے،
بظاہر اس دور میں تو یہ ایک لگتا ہے نا کیسے ممکن تھا،
صحیح فرمایا،
کہ یہاں بائر بیٹھے، بلکہ فلائٹ بھی بعض اوقات لوگ لیتے ہیں کہ یار یہ کنیکٹڈ نہ ہو تاکہ اور جلدی پہنچ جائیں یہ، تو واقعی جانوروں کا جو ایک کردار رہا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ اختیار دیا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اونٹ اور بچہ لے کے چل رہا ہے، چلے اونٹ تو ہمارے زمانے میں مقصد آج کل روڈوں پر یوں نظر نہیں آتے شہروں میں، قربانی کے دنوں میں گائے، ٹھیک ٹھاک بعض ہیوی گائے ہوتی ہیں، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ینگ نوجوان لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی مناظر دیکھیں کہ جب یہ جانور آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو کئی کئی لوگوں کو گراتا ہوا چلا جاتا ہے یہ،
صحیح۔
تو واقعی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جانوروں پر شفقت، جانوروں پر رحم، جانوروں سے پیار، تو آج کل کے دور میں یہ دونوں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایک طرف کہیں شفقت، پیار، رحم، اور اس کی کیا کہیں گے، اس کی خیرخواہی کہیں گے،
خیرخواہی، خدمت،
خدمت، اور ایک طرف ظلم والے انداز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے جس گاڑیوں میں لانا گنجائش دو کی تھی تین ڈال لیے، بلکہ بعض اوقات تو پتہ نہیں، وہ مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے صحیح طرح، کہ اس کو جو مذاق یا لطیفہ بنانے کے لیے کرتے ہیں، یا حقیقت ہوتی ہے کہ رکشے جیسی چیز میں گائے کو ڈالنا، اب اس میں اگر تین سے زیادہ افراد بیٹھ جائیں وہ بھی پھنس جائیں، اب گائے جیسا جانور اس میں ڈالنا ہی ہے،
بالکل،
اور اسی طرح اور
بکرا آنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بڑا بکرا ہو تو
موٹر سائیکل پہ بکرا، تو اب ظاہر بات ہے کیسے دو آدمی بھی بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں، تیسرے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں سے بیچ میں بکرے کو پھنسا کے لانا،
دو 500 روپے بچ جاتے ہیں۔
ہاں جی، تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، کیا یہ بھی ظلم کا انداز کہلائے گا؟
تو سننا ہے کہ آگے بٹھا کے بکرے کو لے آتے ہیں بائک پہ، یعنی بکرے کو آگے بٹھایا ہوا، یعنی ساتھ پکڑا بھی ہوگا،
ہیوی بائک ہوگی،
یعنی کتنا خود خطرناک۔ جیسے دیکھیں جانوروں پر ظلم کا جو ہمارا یہ چل رہا ہے سلسلہ، تو اس میں آج کل کے جیسے علی بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ کیا اس طرح کی، آج کل جو چلیں یہ مار نہیں رہے، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ ہر کوئی بیل پہ سواری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ اس کو دیگر چیزیں بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون والی کرتا ہے، جو بھی اس کے معاملات ہیں۔ جانور پہ ظلم کیسے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں گاؤں دیہات سے جانور لے کے بیپاری وہاں سے نکلے، بڑے بڑے ٹرکوں میں ان کو بھر دیا، پہلا ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا طویل سفر کرائیں گے ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے،
صحیح فرما رہے
ہیں، ان کو کھڑے رہتے، بلکہ نہ صرف کھڑے رہنا، ان کے یہاں رسیاں ڈال کے اوپر باندھی ہوتی ہیں،
یا اللہ،
ٹھیک ہے، اور یہ اس میں کئی جانور ویسے ہی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، یعنی ہلاک ہو جاتے ہیں،
کہ وہ اس قدر تکلیف میں, یہ ٹرکوں میں جو وہاں سے چلتے ہیں, یعنی اگر اس کے ظلم کی داستان قربانی کے جانوروں کی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہاں گاؤں دیہاتوں سے لوڈ کریں گے تو اس میں یہ ظلم, ٹھیک ہے, پھر یہاں آنے کے بعد, اچھا اس دوران یہ ان کو کھانے پینے
چارہ بھی نہیں دیتے,
چارہ بھی نہیں دیتے ان کو, کچھ بھی نہیں, یہ چیز اتنی خود بھلے ہر دو گھنٹے بعد گاڑی روک کر یہ کھا رہے ہوں, لیکن جانوروں کو اس طرح.
اب خود کہنا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر ہم نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی تو وہ بیٹھ جائے گا, اور جو جانور بیٹھ جاتا ہے اس پہ دوسرے جانور چڑھ جاتے ہیں اور وہ تکلیف میں آ کر وہ بعض اوقات وہ بھی یوں بھی مر جاتا ہے. تو ہم اس لیے اس کو تھوڑا 24 گھنٹے, بعض اوقات 30-30 گھنٹے کھڑا رکھتے ہیں, بیٹھنے نہیں دیتے.
یہ بھی یہ اذیت بھیجا,
حل بھی تو بتائیں نا کیا کریں, کیا حل ہے ان کو نیچے اتار کے.
حدیث پاک میں جو یہ بیان دیا گیا کہ جب تم نے خود کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو اس کا کجاوہ بھی اتارو,
یعنی اس کا وزن بھی نہ,
کبھی کجاوہ اتارو, اس کے اوپر بھی سامان نہ رکھو, اس کے اوپر یہ چیزیں نہ. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک اتنی چیزیں کنٹرول والی جو نارمل کام ہے, ورنہ تو جانور سے سارا دن دھوپ میں کام لیا جاتے ہیں, مشقت والے کام لیے جاتے ہیں, لیکن برداشت کے اس سے بڑھ کر تو اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا نا, کہ کس قدر. یہ میں اب قرض کر رہا ہوں, یہ یوں شروع کر, پھر پانی نہیں پلایا جانا, نہ ان کو کچھ کرنا, وہ اس وجہ سے کہ ٹرک کے اندر گندگی ہوگی, یہ کوئی اور معاملات یہ کریں گے, اسی طرح ان کو رہنے دینا. پھر یہاں لا کے, اچھا یہاں شہری زندگی میں کیا کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اب یہاں لے کے آئے منڈی سے لے کے آنا ہے.
منڈی پہنچتے ہی مفتی صاحب, اب جیسے ہی وہ جانور اترا, آتے ہی وہ بالکل تھکا ہوگا, یا کچھ کھائے گا یا بیٹھ جائے گا. اب یہاں اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے,
بیٹھنے نہیں دیں گے بالکل.
ابھی آیا جانور, اس کی ریٹ لگنا شروع ہوئے, ہر 2 منٹ بعد اس کو لات مار رہے, کھڑا ہو بھائی,
ٹھیک
ہے. ابھی اس کو سونا ہے تو اس کے دانت دکھا رہے, اگر کوئی نیا جانور آیا اس کو تھوڑی دیر آرام کرنے دے دیا جائے,
بالکل
2-4 گھنٹے دے دیے جائے, یار ابھی اس کو میں نہیں دکھا سکتا, یہ ابھی اترا ہے, ابھی 2 گھنٹے تک کھڑا نہیں ہوگا, خریدنا ہے تو ویسے سودا کر لو, 2 گھنٹے بعد اٹھانے دوں گا, ایسا کچھ طے کر لیں, مطلب کہ 2 گھنٹے بعد لے جانا, تو یہ بھی رحم کی صورت بنے گی نا.
دیکھیں اس کو یوں سمجھنا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ تصور ایک لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے گاڑیاں نہیں تھیں, تو اپنی گاڑی ہو ویل فرض, اس گاڑی کے اوپر آدمی سفر کر رہا ہو, ٹھیک ہے, یا بائک پہ بھی آتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ دیکھتا ہے,
اس کو بھی آرام,
یہ مجھے جواب دے جائے گی, یہ مشین ہے نا, یہ جواب دے جائے گی, اور وہ مشین, وہ گویا کہ ہم اس کو مشین ہی ایک طرح کا یوں سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حق ہی نہ پیچھے رہا, وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے, ہم اس کو ماریں گے پیٹیں گے, اس سے جو متعلقہ کام ہے وہ پورا اپنا لے کر چھوڑیں گے. تو بہرحال یوں ظلم زیادتی والی صورتیں ہوتی ہیں, اور آگے پھر جب یہاں والے خریدار خریدنے کے بعد منڈی سے لاتے ہیں, پھر یہ انتہائی ظلم والی بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے.
علی بھائی نے کہا 2-3-4 کو ایک ساتھ باندھ دیتے ہیں, چھوٹی گاڑی ہوتی ہے,
چھوٹی گاڑی میں باندھنا. آج ہی میری کس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جانور 65,000 روپے کا لے کے آئے, اور وہ جو ٹرک سے اتارنے کے بعد وہ اس کا کیا ہوتا ہے, وہ جس میں وہ اس کو پٹرا ڈالا, کیا بولتے ہیں جو بند کرتے ہیں, پیک کر دیا جاتا ہے نا ٹرک میں,
ڈالا شاید,
ہاں ڈالا, اس کو کھولا نہیں, ٹھیک ہے, بس ویسے ہی کہہ رہے ہیں ہم, اس کو کیا تم نے کہیں اس کو بھرتی کروانا ہے, جانور کو ڈائی لگوانا ہے, اس کو جمپ لگا کے اس کو اتارنا ہے. اب اس نے جمپ لگایا, جیسے ہی لگایا سیدھا ہی گرا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی نا, اٹھا ہی نہیں وہاں پہ.
اللہ,
تو ابھی وہ بتایا کہ ابھی ایک کسی مطلب ادارے کو جو صدقات وغیرہ کے کھانا ذبح کر لیا اور اس کو دے دیا, کہ اب یہ یہیں
بھی نقصان اور
یہیں پڑا ہوا ہے, اب یہ پڑا ہے, نہ تو اٹھے گا نہ قربانی کے,
نقصان بھی کروایا نا,
اور وہ علیحدہ جانور
کو تکلیف الگ,
جانور کو تکلیف الگ پہنچائے. تو یعنی ایک آدمی عقل و شعور سے اتنا تو جانتا ہے کہ یار اس میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے, اس کے اندر یہ
کیسے اتروائیں, پھر کیا کیسے اتارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے,
ہر ایک کو پتا ہے, ہر ایک کھانا کھاتے ہیں, سب معاملات ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنی اہم مشکل بات, بس تھوڑا سا بازو کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں اونچی جگہ جانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تھوڑا سا وہ ہوگا, اس میں بازو کا ڈرائیور یا ٹرک والے یہ بھی تعاون نہیں کرتے, یہ بڑے وہ کھلاڑی بننے کی کوشش کرتے نہیں. ہم نے
بعض اوقات تو حضرت پیدل منڈی سے پیدل لے کے چلتے ہیں, چلو پیدل چلتے ہیں, یا خود بائک پہ بیٹھے ہوں گے پیچھے جانور کو دوڑا رہے ہوں گے, یہ بھی ایک ظلم کی صورت بعض اوقات لگتی ہے.
اب باب المدینہ میں کچھ اس طرح کی جو مزدہ گاڑیاں جو لوڈنگ وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہیں اور جانور, تو کافی اچھی ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ بیک سائڈ پہ انہوں نے بہت بڑا تقریباً کوئی 6-7 فٹ اونچا یا لمبا کہہ لیں اس کو, وہ پٹرا سا بنایا ہوا ہے
لکڑی کا مضبوط,
اب انہوں
نے لوہے کا بنایا ہوا,
اس کو وہ یوں جب گاڑی میں جانور آ جاتا ہے نا تو اس کو وہ کھڑا کر کے اور اچھی طریقے سے باندھ دیتے ہیں, اور جب جانور کو اتارنے کا موقع ہوتا ہے تو پھر اس کو پٹرے کو لٹا دیتے ہیں اور
جانور بالکل
سلوپ, تو اب یہ جانور آرام سے نیچے اتر جاتا ہے. تو یہ
بہت اچھی نئی چیز آئی ہے،
بالکل یہ دیکھنے کو ملی ہے۔
یہ بھی وہی لوگ ہیں نا جو رحم کرتے ہیں اور ان کا سوچتے ہیں جانوروں کا۔
یہ بالخصوص جو سمجھ میں آ رہی ہے، گاڑی والے جو حضرات ہیں یہ اگر چاہیں، چونکہ ظاہر بات ہے ہم نے تو ان کو ہائر کرنا ہے نا، تو یہی اگر اس چیز کو کمفرٹیبل کریں کہ جانور کا چڑھنا بھی آسان ہوگا، جانور کا اترنا بھی آسان ہوگا۔ اب ڈرائیور حضرات کے لیے تو کچھ ان کے فائدے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا کام ہے لوڈنگ ان لوڈنگ، اور آپ نے جتنی مرتبہ منڈی کے پھیرے لگانے اتنا زیادہ ہی آپ نے کمانا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی سلوپ نہیں لگایا تو جانور چڑھنے میں بھی تاخیر،
ٹائم لگے گا،
اترنے میں بھی تاخیر، تو آپ حضرات کی دہاڑیاں ضائع ہو جائیں گے۔
اب وہ سلوپ ہوگا تو فٹافٹ چڑھایا، فٹافٹ اتارا، چڑھنا اتر بھائی دوسرا چکر۔
تو اس میں جانور کے ساتھ یہ اچھی اگر نیت کر لیں گے،
کیا بات،
تو اس اچھی نیت کرنے سے جانور کے ساتھ ایک رحم کی صورت ہے۔ اترنے چڑھنے میں جیسے شفیق صاحب نے فرمایا کہ ایک 65,000 روپے کا جانور قربانی کے لیے خریدا گیا، لیکن مس پلاننگ کی وجہ سے کیا ہوا، اس جانور کا اترنا، خود آدمی غور کرے کہ اگر ہم سوزوکی سے اتریں اور ڈائریکٹ جمپ لگا دیں جبکہ ہوگا اس کے اسٹیپ پہ پاؤں رکھے بغیر، تو بس اوقات ایک آدمی جس کی عادت نہیں ہے جمپ لگانے کی تو وہ پورا ہی ہل جائے گا۔
صحیح،
جمپ تھوڑی سی 2-3 فٹ کے سے کودنا ہی آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
وہ تو منوں کا جانور ہے،
اب جانوروں کی عادت کہاں ہے اچھل کود کرنے کی، تو یہ کوئی ہرن تو ہے نہیں جو کئی کئی فٹ کی جمپیں لگائے، یہ گائے ہے، یہ اونٹ ہے، یہ بکرا ہے، تو ان کی عادتیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا جب عادت نہیں ہے تو ان کے ساتھ سرکس والے
جمپ بھی کہاں لگوا رہے ہیں؟ ایک تو
بالکل
ریتیلی زمین ہو یا کوئی نرم زمین ہو،
روڈوں پہ لگوا،
پکے فرش ہیں، ڈامر ہے، اس پر تو کیسی چوٹ بھی کیسی آتی ہوگی۔
اب وہی ہوتا ہے کہ بیچارے پھر یہ ایسے صدقہ خیرات لینے والے اداروں کی طرف یہ جانور چلے آتے ہیں، خریدا ہوتا ہے قربانی کے لیے، گویا ضائع ہو گئی، قربانی نہ ہو سکی، کتنے لوگ قربانی
مجبوری میں کیا نا کہ جانور اب کسی کام قربانی کا کام کا نہ رہا،
صحیح،
تو وہ اب کیا کریں، تو وہ
دل پہ پتھر رکھ کے۔
ہاں جی،
اچھا بعض اوقات تو علی بھائی یہ جو آج کل کا دن ہے پوری پوری رات گھمائیں گے لڑکے بالے، اب ٹھیک ہے گھمانا ایک حد میں رہ کے اچھا ہے، لوگوں کو کا خیال رکھتے ہوئے، شور نہ مچائیں، جانور پر بھی ظلم نہ ہو، انسان پر بھی نہ ہو۔ اس میں کیا ہے، ڈامر کی زمین ہے اور اس پہ دوڑا رہے ہیں، اب وہ کھر والا جانور ہے، اس کے بعض اوقات کھر چھل جاتے ہیں، ان کے چھالے پڑ جاتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
ایک تو جانور کو روڈوں پر دوڑانے کی مقصد، اب اس میں مثالیں جیسے بہت ساری ہیں، آج کل ہی مثالیں بہت نظر آ رہی ہیں کہ میں جا رہا تھا تو کچھ 5-6 گائے تھی اچھی اچھی ہیوی، نوجوان لڑکے تھے، 2-2 نوجوانوں نے رسیاں پکڑی ہوئی تھی اس کی، اور وہ ریس لگا رہے تھے یا کیا تھا، چھوٹی چھوٹی پتلی گلیاں، بچے بھی جا رہے ہیں، دیگر لوگ جا رہے ہیں، بائک جا رہی ہیں، اور دوڑا رہے ہیں جو ہے نا،
اللہ،
اب وہ کہاں سے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ
سامنے گھس جائے جانور کسی میں تو اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے،
سامنے والے کا بھی۔
میں نے ایک سین دیکھا مین روڈ پر نا، جانور کو لے کے چل رہے تھے لڑکے اور وہ اس کے قابو سے ہو گیا باہر، اب لے کے جا رہے تھے وہ رائٹ وے پہ، جانور دوڑ کے چلا گیا رانگ وے پہ، اب رانگ وے سے گاڑی سامنے سے آ رہی ہے، جانور یہاں سے آ رہا ہے، اور سامنے والی گاڑی میں جانور گھس گیا، اور جانور نے تو جمپ ماری بونٹ پہ اور بونٹ سے شیشے میں، اس گاڑی کا بونٹ بھی تباہ، شیشہ ٹوٹ گیا، اور جو بیچارہ آ رہا تھا وہ تو حیران کہ یہ ہوا کیا، 2-4 سیکنڈ میں اس کی تو گاڑی تباہ ہو گئی، اور بیچارے جانور کو بھی چوٹ آئی ہوگی۔ اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے؟
اصل میں یہی ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو جو گھمانے کا پھرانے کا اب کیا ایسا مقصد ہے، کیا ایسی نیت ہے، حاجت کیا ہے کہ اس کو واک کروا رہے ہیں، یا کیا مقصد محلے میں دکھا رہے ہیں؟ ایک تو جانور کو وہی والی بات جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بیٹھ رہا ہے تو اس کو اٹھا دیا، کھڑا ہے تو اس کو چلا دیا، چل رہا ہے تو اس کو دوڑا دیا، ایک تو جانور کو اگر بلا وجہ تکلیف۔ دوسرا آج کل جیسے شہروں میں، جیسے آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ شہروں میں ہمارے پکے مکان ہوتے ہیں، ٹائل ماربل والے، عموماً شہروں میں اسی طرح کے فرش ہوتے ہیں، بکرے بچوں کو کھلانے کے لیے کہ چلو بچے ہیں، بچیاں یا فیملی ممبرس ہیں، اب نیچے کہاں جائیں گے بار بار، اب ان کو جیسے تیسے سیڑھیوں سے گھسیٹ کے کھینچ کے اوپر لاتے ہیں، اب وہ ٹائل اور ماربل والا فرش ہے، اس میں جو جانور کو بالخصوص گائے تو اتنی اوپر آئے گی نہیں، اس بکرے کو اذیت دینا، اور جیسے روایتیں بتائیں کہ پہلے کے دور میں تو مقصد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں کہ اس طرح بھی تکلیف نہ دیں، اس جدید دور میں کہ کس کس طرح تکلیف کے پکے فرش میں اس کو رکھنا، وہ سلپ ہو رہا ہے، اور یہ ایک جگہ کسی نے بتایا، کوئی پکچرز بھی اس طرح کی آئی کہ کوئی فلیٹس تھے، شاید کراچی ہی کا منظر تھا یہ، 3rd, 4th, 5th فلور پر، اب انہوں نے پورا سال جانور پالا یا کیا تھا، اب اس کو رکھا چھت پر، اب اس کو کرین کے ذریعے یا پتہ نہیں کس طرح اس کو باندھ کے پٹے اور وہ آ رہے ہیں، اور لوگ اس کی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کی فوٹویں بن رہی ہے. اب جانور یوں ٹنگا ہوا ہے، اگر انسان کو اس طرح ٹانگ کر کے چوتھی پانچویں منزل سے اتارے تو اس کو الگ پتا جائے.
اللہ اکبر، یہ بہت غلط بات ہے. ناظرین غور کریں، ہم سن رہے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے، کرنے والوں کو پتا نہیں کیوں کچھ دل پہ ہوتا نہیں ہے. اور پھر منڈی میں، مفتی صاحب منڈی میں جا رہے ہیں، جانور جس کو نہیں خریدنا، جیب میں 1000 روپے کی نوٹ نہیں ہے، وہ 2-2 لاکھ روپے کے جانور کے دانت چیک کر رہا ہوتا ہے. ذرا دانت تو دکھاؤ. وہ خام خواہ مزاق کرنے کے لیے کہ یار ذرا چلو ذرا دانت چیک کرتے ہیں. وہ بیپاری بھی بےچارا بار بار نیند سے اٹھ کے، اس کو کبھی سونا بھی ہوتا ہے، وہ دانت چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دم اس کی چیک کر رہے ہیں، روڈوں پہ گھما رہے ہیں تو دم موڑ موڑ کے اس کو بھگا رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بظاہر، لیکن کہیں عذاب نار کا حقدار نہ بنا دیں. کیا کہتے ہیں آپ؟
ویڈیو میں ایک کلپ تو دیکھا تھا فضان مدنی مذاکرہ، اس کے اندر جو امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ یہ بھی تکلیف دینے کی ایک صورت ہے کہ نہ خریدنا ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی اس کے دانت چیک کرنے. تو وہ جانور کچھ ویڈیو میں دکھائے گئے جن کے اندر کے یہ مسوڑے یہ وہ زخمی ہو گئے صرف اس وجہ سے کھول کھول کے. دیکھیں یہ اس سے تکلیف تو ہوتی ہے نا ان چیزوں سے، تو جب نہ لینا ہو. یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو ٹرک والے جن کے کام لوڈنگ کرنے کا ان لوڈنگ کرنے کا ہے، تو یہ اپنی سہولیات بڑھائیں. اصل میں میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ سارے ٹرک والے جو نا ان کا شعبہ یہ نہیں ہے، اس میں وہی اناڑی کھلاڑی بنے ہوئے ہیں جو ابھی قصاب کریں گے آگے، وہ بھی تو سارے قصاب کے شعبے سے نہیں ہوتے نا، جو گوشت فروش کے شعبے سے
تو بھی آنا ہے ابھی تھوڑا آگے چل کے.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہ پراپر کام کرنے والا ہوگا تو یہ اپنا انتظام بھی کر لے گا پراپر یہ وہ. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، جس بندے کے پاس سزوکی ہے وہ جا رہے ہیں، ایک تو وہاں تھوڑا سا مزہ لیتے ہیں، پھر کوئی جانور مل گیا تو واپسی پہ آ گئے، پیسے اس سے نکال لیے اور بکیا ساتھ جو ہے وہ اپنی
تفریح
بھی ہوگی. تو اس طرح کے اب جانور ایک آدمی نے لینا ہوتا ہے تو عمومی طور پر اس کے ساتھ سزوکی چونکہ جا رہی ہوتی پوری، تو سزوکی کے اوپر وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ
دس بندے
جا رہے ہیں.
جانور اب بھاگ گیا تو 10 افراد اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے بھی نا.
جی ہاں، تو 10,000
سب اپنی پکڑتے بھائی،
10 اس کا جانور بندے ہیں جس طریقے سے اس کو جو ہے وہ. یہی حال منڈی میں بھی بےچارے بیپاری بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ منڈی بڑی رونق ہے، بہت گاہک آ رہے ہیں،
پتا چلا لینا ایک ہی کو ہے باقی 9 ایسے ہی آئے.
جی ہاں، تو یہ تکلیف والی بات.
راشد بھائی کو کچھ ماشاء اللہ خیر خواہی پر بہت اچھی گفتگو فرمائی، جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی پڑے گی.
جی بالکل، دین اسلام جو دین کامل ہے، دین فطرت ہے، اور بعض لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور انسانیت کے حقوق کے نام پر بھی معاذ اللہ اسلام کی تشریحات تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ دین اسلام کتنا دین کامل ہے کہ انسانیت کے حقوق تو بیان ہوئے ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم کے بھی حقوق بیان ہوئے، انسانیت سے آگے جو حیوانیت کا درجہ ہے تو دین اسلام نے حیوان کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اور جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے تمہید اور مقدمے کی جو حیثیت رکھتی ہے وہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسلم شریف میں ذکر کیا. حضرت ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، اس حدیث پاک کے تحت پھر شارحین نے جانور کے حقوق سے متعلق اور اس پر رحم اور شفقت کرنے سے متعلق ایسے ایسے احکام بیان کیے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ ایسا سلوک تو ہم انسان سے نہیں کرتے، لیکن ہمارا دین اسلام یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ رویہ، یہ بیہیو اور یہ شفقت کا معاملہ جانور کے ساتھ کرنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ساری خدائی کے لیے، وہ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا حکم فرما دیا ہے. یہ لازم کر دیا ہے کہ بندے نے ہر شے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور کو ذبح کرو، فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ، تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اپنی چھری کو تیز کر لو. چھری اگر تیز نہیں ہوگی تو رگیں کٹنے میں جو رکاوٹ ہوگی، تکلیف ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی جانور کو تکلیف ہوگی. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو، جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اسے راحت پہنچاؤ.
سبحان اللہ،
امام نووی رحمتہ اللہ تعالی
کو راحت پہنچاؤ، یہ بھی کیسی زبردست بات ہے، ذبیحے کو راحت پہنچاؤ. واہ،
امام نووی رحمۃ اللہ تعالی پھر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ذبح سے پہلے چھری کو تیز کر لے، کیونکہ اگر تیز نہیں ہوگی تو ذبح کے دوران اسے تکلیف ہوگی، جتنی جلدی رگ کٹے گی تو اس کو تکلیف کم ہوگی. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلائے، اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں بیان کی. اب ذبح کرنا جو ہے اس میں بھی تکلیف تو ہوتی ہے، اب کوئی کہے کہ یہ تکلیف دینے کی ممانعت کی جا رہی ہے اور راحت پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، ذبح میں بھی تو
ذبح ہی نہ کرو پھر.
جی تو دیکھیں، جانور سے نفع حاصل اسی صورت میں ہوگا جب اس کو ذبح کیا جائے. ذبح کیے بغیر نہ قربانی ہوگی نہ جانور حلال ہوگا. تو اس منفعت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اس کے لیے ذبح کرنے کی ضرورت ہے. ذبح نہیں ہوگا تو وہ منفعت حاصل نہیں ہوگی. تو جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے، جتنی حاجت ہے اتنا ہی. اب ذبح میں کرنا کیا ہوتا ہے، جانور کو تڑپانا نہیں ہوتا، جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ کشتی والا معاملہ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ جانور کے گلے میں جو چار رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کی نالی جسے حلقوم کہا جاتا ہے، ایک غذا کی نالی جسے مری کہا جاتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں دو نالیاں ہوتی ہیں خون کی رگیں، جن کو عربی زبان میں ودجین کہا جاتا ہے. تو یہ چار رگیں ایسی ہیں جن کا کٹنا ذبح کے لیے ضروری ہے. ان چار میں سے چاروں کی چاروں کٹ جائیں تب بھی جانور حلال، چار میں سے تین کٹ جائیں تب بھی حلال، یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو حلال. تو اب جانور کو حلال کرنے کے لیے جو ضرورتاً تکلیف دینی ہے، اس تکلیف کی حد یہ ہے کہ چار رگیں کٹیں یا چار رگوں کا اکثر حصہ کٹے یا تین رگیں کٹ جائیں. یہ مقصد حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد چھری کو آگے بڑھانا یا کوئی اپنا فن دکھانا تو یہ پھر ضرورت سے آگے تجاوز کرنا ہوگا، اور جس کی شریعت میں
اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھنا ہوگا.
فقہائے
کرام ہے وہ اتنی ہے.
جی فقہائے کرام نے جہاں ذبح کے احکام بیان کیے کہ جانور کو کس طرح ذبح کرنا ہے، تو تقریباً فقہی کتابوں میں فقہا نے ذبح کے بیان میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ذبح میں جتنی تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے، ضرورت ہے، اتنی ہی پہنچائے گی، اس سے زائد تکلیف پہنچانا یہ اسلام کو ناپسندیدہ ہے. علامہ حسکفی رحمت اللہ تعالی نے در مختار میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ کریہ کل تعذیب بلا فائدہ، ہر وہ تکلیف جو بلا فائدہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، یہ مکروہ ہے، شریعت کو ناپسند ہے اور ناجائز کے زمرے میں بھی آئے گی. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یعنی جانور کے ساتھ ہر وہ معاملہ کرنا جس میں اس کو تکلیف ہو، اور وہ تکلیف جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ ناجائز ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں
ماشاءاللہ جانوروں کے ساتھ جانوروں سے خیر خواہی کے حوالے سے بھی بڑے اچھے مدری پھول دیے. اور ہمارے ناظرین اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ظلم کا جو ہے وہ بدلہ دلوائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ہم پہ مسلط کر دیا جائے قبر میں یا قیامت کے دن، تو ہمارا بنے گا کیا؟ ارے یہ تو وہ جانور ہے کہ جس نے قیامت کے دن پل صراط سے ہمیں پار لگانا ہے، تو اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اس سے خیر خواہی کی جائے. ویسے جنرلی ہر جانور، چاہے وہ کوئی گدا ہو یا کوئی کتا ہو یا بلی ہو یا کوئی چڑیا ہو یا کبوتر ہو یا کوا ہو، کوئی بھی ایسا جانور آپ دیکھ رہے ہیں وہ اذیت نہیں پہنچا رہا، آپ نے اس کو اذیت نہیں پہنچانی، ظلم نہیں کرنا. اور بعض لوگ فن کے لیے، تفریح کے لیے بعض اوقات کتوں کی لڑائی، بعض اوقات دمبوں کی لڑائی کرواتے ہیں، بکروں کی لڑائی کرواتے ہیں، اور کبوتروں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں. مفتی صاحب، ان لڑائیوں کا کیا حکم ہے، انہیں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے بالکل جائز نہیں ہے یہ. اس طریقے سے ہمارے یہاں ایک شگل میلے کے طور پر بعض اوقات بڑے بڑے میلے سجائے جاتے ہیں اس طرح
مرغوں کی لڑائی کے، خاص کر
مرغوں کی لڑائی کے بھی، اور صرف مرغوں کے نہیں ہے.
اچھا
بڑے بڑے اور بڑے جانوروں کے بھی آپس
اچھا
اس طرح میلے ٹائپ.
بعض اوقات تو ان میں سے ایک مر جاتا ہے،
جی ہاں بالکل،
دوسرے ایک دوسرے کو مار دے گا تو یہ مارنے والا ونر کہلائے گا. مرغا وغیرہ،
بڑے بڑے بیل بعض اوقات پالے جاتے ہیں اور بہت ہیوی بیل ہوتے ہیں،
یہ بھی لڑائی کے لیے،
ان کی لڑائی کے بھی اور دوڑ کے بھی الگ ہوتے ہیں، دوڑ والے بھی ہیں اور لڑائی والے بھی.
دوڑ کا بھی یہی حکم ہے،
دوڑ مطلب دوڑ اس حوالے سے وہ ناجائز کے اندر بالعموم نہیں ہے دوڑ کا، لڑائی کرانا وہ ان کی بہرحال جائز نہیں ہے.
اور یہ میلہ بندہ لڑائی کروا نہیں رہا، صرف وہاں کھڑا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو،
یہ دیکھنا بھی، اس کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ مرغوں کی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی، اچھا کتوں کی ریچھ کی، یہ اس طرح کی ہوتی ہے ریچھ، ایک طرف ہوتا ہے تین تین چار چار کتے چھوڑے جاتے ہیں اس کے اوپر، ان کی بھی لڑائی کے مقابلے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے شرن میں.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں چاہوں گا حاجی آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلبل مدنی چینل، ماشاءاللہ ان سے کچھ اشعار سنتے ہیں نعت شریف کے، پھر کالز کی طرف آتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، او کبا کچھ رنج دکھانا مولا، دیکھو
Yeah.
بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یعنی میری بد نصیبی نے مجھے روزے پہ مدینے کی حاضری پہ نہ جانے دیا، اور جاتا تو چشم و دل سے لگاتا لیکن لگانے نہ دیا میرے نصیب نے. ہائے اے کاش ہمیں بھی حاضری مدینہ حاصل ہو، مرشد کے ساتھ ملے. سلسلہ جاری ہے 10 مبارک راتیں، اور آپ آج سن رہے ہیں جانوروں پر ظلم کرنے کے حوالے سے. رحم کرنے کی فضیلتیں بھی جانوروں پر بڑی ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں، رکن شورا موجود ہیں، ہمارے راشد بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ نعت خواں بھی موجود ہیں، نعت خوانی کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک ویڈیو مفتی صاحب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں اور ذرا بتائیے کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے کیا؟ اس کی قربانی ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ ذرا چل صحیح رہا ہے،
صحیح چل رہا ہے،
دیکھیں صحیح چل رہا ہے بالکل، اس کا وہ بھی صحیح ہے.
مشقت دیکھیں نا کتنی
مشقت ہے،
بالکل مشقت ہے،
اللہ کی شان ہے زندہ ہی ہے.
اس طرح کوئی ہمارے دو ٹانگوں
یہ بھی ہے
سیم اسی طرح، یہ بھی
ہاں یہ بھی تقریباً اسی طرح، آگے کی دونوں ٹانگیں ہیں پیچھے کی نہیں ہیں.
بتائے جیسے مرغا وغیرہ لگ رہا،
مرغا لگ رہا ہے. آپ کیا فرما
یہ کہہ رہا تھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو چلنے کے لیے دو پاؤں دیے، اگر کسی کا ایک پاؤں نہ ہو وہ چل تو لے گا، وہ بھی اچھل اچھل کے، لیکن اس کو کتنی مشقت ہوگی. تو جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور اس کے جو جسم کی ساخت ہے
جی
وہ اس انداز کے کہ وہ چار پاؤں پر ہی چلے، ٹھیک ہے. تو اب جب اس کی دو ٹانگیں نہیں ہیں، قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، تو اس کو مشقت تو آئے گی. اب یہ ہے وہ، تو اس صورت میں اگر کسی جانور کی ایک ٹانگ نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی.
اچھا تین ہو تب بھی نہیں ہوگی،
تین ٹانگیں ہیں تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. آج
ماشاءاللہ یہ حلال،
ہاں ہے حلال، اگر
حلال جانور
سے ہو
ذبح شرعی کر کے اس کو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے جب بھی ہم کہتے ہیں نا قربانی نہیں ہوگی قربانی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب اس کو اگر کبھی کسی نے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حرام.
اچھا قربان حرام، حلال ہونا اور ہے،
حلال ہونا اور ہے. جس طرح کمیلوں میں روزانہ درجنوں جانور یہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ حلال ہوتے ہیں، حلال طریقے سے ہوں گے تو حلال ہوں گے، لیکن قربانی ایک خاص طریقہ ہے، خاص ایک جانور ہے، خاص خوبیوں صلاحیتوں والا جانور وہ یہاں پر مقصود ہوتا ہے. تو اس جانور کی قربانی کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا.
صحیح مفتی صاحب، عقیقہ جو ہے وہ بھی اس سے ادا،
ہاں عقیقہ قربانی اسی طرح جو کفارے میں حاجیوں پر جو احرام کے خلاف فرضی کرنے کی صورت میں جو جرم میں دم لازم ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے وہی تمام شرائط جانوروں میں پائے جانا ضروری ہیں جو قربانی کے لیے ضروری ہیں.
ٹھیک ہے بھائی، یہ فضیلت کی بات ہوتی تو لیلۃ القدر جس کو سب سے افضل رات شمار کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی. عوام میں عموماً راتوں کو عبادت کرنے کا ذوق ہوتا ہے کہ بڑی رات کون سی ہے، تو جس طرح بڑی راتیں ہوتی ہیں بڑے دن بھی ہوتے ہیں. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے احادیث مبارکہ کے خلاصے اور مضمون کے تحت کہ جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، اسی طرح دنوں میں سب سے افضل دن نو ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا دن.
اللہ 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 اللہ،
یعنی سارے دنوں میں سب سے فضیلت والا یہ نو ذی الحجہ.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. علی بھائی کیا کریں، دن میں کیا عبادت کریں اور کس انداز سے دن گزاریں؟ کچھ مدنی پھول، بعض لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں ہم کریں، دعوت اسلامی والوں کو بھی کوئی عمل بتائیں، اور سب کے لیے جنرلی میں تو دعوت اسلامی والوں کو یہ عرض کروں گا کہ کھالوں کی بکنگ میں پورا دن گزار دیں جو وقت ملے، یہ بھی نیکی کی دعوت کے کام کو بڑھانے کا ہی ایک عمل ہے.
ویسے تو جس جس سے ممکن بن پڑے جتنی تلاوت ہو سکے کرے، ذکر و اذکار کرے، درود پاک پڑھے، نوافل پڑھے، اور مرد باجماعت نمازیں پڑھیں،
آلو کے لیے بھی کوشش
کریں، کیونکہ یہ بھی تو ایک دین کے کام کا حصہ ہی ہے نا.
بالکل،
پاک و ہند میں اور بنگلہ دیش میں بھی عید الاضحیٰ سے پہلے بس یہ آخری آخری ایام ہیں، تو آپ کے یہاں قربانی ہے تو آپ اپنے قربانی کے جانور کی کھال اور جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، یہ آپ کے موبائل میں دیکھیے کتنے کانٹیکٹس ہیں، کتنے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، علاقہ، محلہ، آپ کی تھوڑی سی کوشش سے اگر کوئی اپنی قربانی کے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیتا ہے اور وہ پھر اس کے ذریعے دین کا کام ہوتا ہے، وہ پیسہ نیکی کے کام میں خرچ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بھی اپنی کوشش کرنے کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ.
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفہ یعنی جو نو ذوالحجہ کا دن ہے، عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ فرشتوں پہ مباحات یعنی فخر فرماتا ہے. تو یہ نو ذوالحجہ تو یہ گویا جہنم سے آزادی کا ایک دن ہے، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملنے کی دعا کریں. اور ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کی سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کی ہے وہ یہ ہے. تو دعا بہت آسان ہے اور عمومی اعتبار سے اس کے جو کلمات ہیں ہماری زبان پر رواں ہوتے ہی رہتے ہیں.
اچھا،
جس کو بھی چوتھا کلمہ یاد ہے تو چوتھے کلمے کے کئی الفاظ اس دعا کے اندر موجود ہیں اور دعا بھی مختصر سی ایک لائن کی ہے.
سبحان اللہ.
تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کی سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
سبحان اللہ.
بالکل سمپل سی دعا ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
اب یہ دعا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی منع منیا جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیں.
کتنی بار پڑھیں؟
کوئی خاص اس کی لمٹ حدیث
کم سے کم ایک بار پڑھ لیں، زیادہ جتنی بار
ایک دفعہ تو پڑھ کر اس دعائے انبیاء کی برکتیں تو حاصل کر لیں.
اس کے علاوہ مفتی صاحب، تکبیر تشریق کیا ہے اور کیسے پڑھنی ہے؟
تکبیر تشریق نو ذوالحجہ کی فجر کی نماز، ہر وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا امام پر، مقتدیوں پر، سب پر واجب ہے، اور تین مرتبہ پڑھنا یہ مستحب افضل عمل ہے.
صحیح.
اور جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کبھی اگر کسی وجہ سے جماعت سے رہ گئے ہیں اور اکیلے منفرد جو نماز پڑھنے والا ہے، اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کہہ لینی چاہیے، کیونکہ صحبین کے نزدیک، ان بزرگوں کے نزدیک ان پر بھی واجب ہے جو اکیلے نماز پڑھتے، تو اس لیے اس کو کہہ لینا چاہیے.
آہستہ آواز میں کہنی ہے،
بلند آواز سے تکبیرات یعنی جب کہیں گے تو وہ بلند آواز سے، اور اتنی زیادہ آواز نہ ہو کہ نمازیوں کو یا جو ان کی رکعتیں رہ جاتی ان کو تکلیف دینے والی بات ہو.
اچھا، یہ کہ رکعت رہ گئی ہے،
ہاں جس کی رکعت رہ گئی ہے وہ جب سلام پھریں گے ان پر بھی کہنا واجب ہے. جی، ان پر بھی
بلند آواز سے کہیں گے.
بلند آواز سے کہیں گے.
زہر کیا جائے گا آواز؟
زہر. جی ہاں، بلند آواز سے.
بلند آواز
مسبوق کے لیے بھی زہر ہے؟
مسبوق بھی زہر کے ساتھ پڑھے گا.
مسجد میں شور ہوتا رہے گا بار بار،
اتنا شور
نہیں ہوتا، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں.
نمازی دو نمازی رہ جاتے ہیں. زہر کا مطلب
حضرت بعض اوقات پوری پوری صفحے بھی ہوتی ہیں،
لیکن زہر
پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں.
پریکٹیکل بتا
نہیں، آپ جو نماز پڑھی اس نے آپ سلام بھرا، اب اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
اب تو ہر کسی کی والیم بھرے، کوئی 100 پہ کر دے گا تو وہ آپ کا زہر ہو جائے گا. لیکن اب ہے نا، مسجد میں جو ہوتا ہے، آپ بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ امام، تو وہ جب امام کے ساتھ ہوتا ہے تو زور سے ہوتا ہے اللہ اکبر،
وہ سب پڑھتے ہیں جو کہ امام بھی پڑھتے ہیں.
لیکن جب مسبوق، اس کا تو خیال رکھے گا نا، دوسرے سنتیں پڑھ لیں یا وہ زہر کرے.
اصل میں اتنا تو بلند پڑے گا، یعنی بالکل وہ آہستہ نہ پڑے، اور اتنا زہر، یہ پہلے ہی میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو لوگوں کی نمازوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے.
جماعت مستحبہ کیا ہے؟
جو نماز مسجد کے اندر جو پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے،
اپنی پرسنل جماعت دو چار کر لیں کہیں تو وہ جماعت مستحبہ نہیں کہلائے؟
اس حوالے سے وہ تو شامل نہیں ہوگی نا،
ان پہ یہ کہنا بھی واجب نہیں ہوگا، تکبیر کہنا بھی واجب نہیں ہوگا،
تکبیر کہنا ہی واجب نہیں ہے، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ منفرد کو جب کہا کہ کہہ لے تو اس طرح بھی اگر دو چار مل کر بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی ان کو تکبیر،
خواتین کے لیے کیا حکم؟
لیکن اس سے زیادہ حکم ضروری وہ ہے کہ جماعت ترک کرنا جائز نہیں بلا حضر، بلا اجازت کے، آدمی کے معمول یہ ہو کہ میں تو جماعت سے ہی پڑھ رہا ہوں اور عام دنوں میں، آپ نے خواتین پر واجب نہیں ہے، اور
پڑھ لیں تو
ٹھیک ہے، ذکر اللہ ہے پڑھ لیں۔
اچھا
نو ذیلجہ کہ اس کا عمل کون سے، ٹھیک ہے تسبیحات بھی بتائی ہیں، سب سے بڑا عمل آدمی کے لیے ایک طرح کا یہ بھی ہے کہ آدمی وہ دن گناہ کے بغیر گزارے،
واہ ماشاء اللہ،
وہ شب اور وہ دن
یہ بھی بڑا عمل ہے،
یہ بڑا عمل ہے، یعنی جب بھی کوئی ایسی بابرکت شب آئے یا بابرکت دن آئے، گناہ ایسی چیز ہے ویسے ہی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ان چیزوں میں قصدن اہتمام کرنا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہے، پھر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے کہ پورا سال توفیق مل جائے، گناہ سے بچتے رہے،
آمین۔
تو گناہ سے بچنا ہے، اب نماز چھوڑنا یہ بھی گناہ کا عمل ہے، یعنی نماز کو کوئی ترک کرتا ہے یا جماعت کو بلا اجازت ترک کرتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں جو ہے وہ خیال کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے یہ دن گزارے۔ میں یہ سوچ رہا تھا حالانکہ اتنی فضیلتیں ہیں ان دس دنوں کی، آپ نے نام ہی رکھا ہوا ہے دس مبارک راتیں، اس کے باوجود عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے، ایسا نہ دن میں نہ رات میں،
صحیح فرما۔
قربانیاں کرنا بے شک شاعر اسلام اور یہ طریقہ کار سمجھے، لیکن جب سے یہ جانوروں کے ساتھ نا کچھ وہ تفریح والے معاملات شروع ہوئے نا، شاید یہ ایک وجہ ہے کہ جو ساری کے سارے انہی معاملات میں مشغول ہیں لیکن اس کے حوالے سے دوسری طرف جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہے، اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا،
خاصے نمازیں بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں،
یعنی شاید ایک یہ سبب بن جاتا ہے۔ اب لگے ہوئے تو چارہ پانی ڈالنے میں تو وہ
بعض لوگ کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں،
وہ بیٹھے ہوئے کپڑے ناپاک ہو، یہ تو ایک عام، کیا یہ قربانی کے دنوں میں نہیں، عام بھی ہے، اگر عام بھی اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ نماز پڑھنی ہے تو بعض کو نہیں کپڑے ناپاک ہیں، اور اگر اسی ماں بدولت کو کہیں نا دعوت میں جانا ہے تو کہے گا پانچ منٹ رکے میں کپڑے چینج کر کے آیا،
صحیح
ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے بولے گا کپڑے صحیح نہیں میرے، تو اس لیے اصل جو ہے وہ نفس اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے
نماز میں نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ صرف جانوروں کی کیٹ واک بھی کرواتے ہیں، ذرا لشکارے دے کے چلاتے ہیں اور اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے، ہر کسی کے جانور جیسے چل رہا ہے، منڈیوں میں بھی یہ ذرا انداز ہوتا ہے، یہ واک کروانا کیسا؟
دیکھیں ایک ہے کہ بسا اوقات جانور بیٹھے بیٹھے اکتا چکا ہے تو اب اس کو چلایا پھرایا جا رہا ہے تاکہ وہ بالکل اس کی پریکٹس میں بھی چلنا پھرنا رہے،
صحیح ہے۔
تو ایک یہ ہے کہ ایک شاعر اللہ ہے، قربانی کا جانور ہے، اور چونکہ جب چلائیں گے پھرائیں گے تو اس میں جانور کے حوالے سے بھی فائدہ ہے، پھر جن لوگوں کی نگاہوں سے جانور گزرے گا تو بہت سارے لوگ جانور کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی اچھا جانور ہو جائے،
صحیح،
تو یوں ان کی نگاہوں کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ بے مقصد کوئی بھی کام بے مقصد نہ ہو، تو کوئی اچھا مقصد ہو، جس طرح بیٹھے بیٹھے ایک آدمی تھک جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، فریش ہوتا ہے، تھوڑے چند قدم چل لیتا ہے، تو جانور کو اگر اس اعتبار سے کوئی چلاتا ہے پھراتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔
ٹھیک ہے، ویسے اشفاق بھائی صاحب نے فرمایا نا چلانے سے متعلق، تو واقعی یہ کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ
اچھی نیت
چینج مل جائے گا۔ مجھے پرسنلی ایک تجربہ ہوا، پہلے تو ضربت ہے والد صاحب کے ساتھ، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب پرسنلی جانور لے کر کاٹنا شروع کیا تو جیسے فرماتے ہیں نا کہ ہمارے علماء اکرام کے جو کام کریں اس کو سیکھیں یا ایسے بندوں کے ساتھ رہیں۔ اچھا میں جب اپنے زمزم نگر رہائش تھی تو جانور لے آیا، اچھا لانے کے بعد یہاں بھی ہوتا ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ کہ اس کو رکھیں گے کہاں، اس کو سنبھالے گا کون، پھر اپنی مصروفیت دیگر معاملات، تو اس کام سے متعلق ایک جو تجربہ رکھتا تھا اس سے میری بات ہوئی، بولا علی بھائی چلے میں اس کی ترکیب بنا لوں گا۔ میں نے یقین کرے ایسی چیز اس سے سیکھی، جب جانور گاڑی میں آیا نا تو میں نے کہا یار بےچارا تھکا ہوا آیا ہے، بھوکا پیاسا ہوگا، کب کھایا ہوگا، اس کو کچھ کھلا دیں۔ بولا نہیں نہیں نہیں، یہ جب گاڑی میں آتا ہے اس کو جھٹکے لگتے ہیں تو ایک دم کھلائیں گے تو بیمار پڑ جائے گا، یہ کچھ گھنٹے ٹھہرے تھوڑا رہے یہ۔ اب اس کی پتہ نہیں کیا لاجک تھی، اللہ بہتر جانے۔ اچھا اس نے نہیں کھلایا۔ اچھا عموماً گھروں پر بچے کھلاتے ہی رہتے ہیں، وہ جانور ہے نہیں کہتے ہیں جانور کی طرح چل رہا ہے، تو جانور کھاتا ہی جا رہا ہے کھاتا ہی جا رہا ہے، تو یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ بھی جانور کو تکلیف دینا یا جانور کے لیے نقصان دہ ہے کہ کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے.
اچھا
ایک جگہ گیا میں, اجتماعی قربانی کے جانور تھے آپ کی کابینہ کے, جو ہے وہاں جب میں نے ان سے پوچھا بھائی ان کا کھانے وانے کا کیا ٹائم ہے, فجر کے بعد گیا تو بولا علی بھائی ان کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے. اچھا کھانا کیا کہ چار پانچ چیزیں, مجھے ان چیزوں کے نام تو یاد نہیں ہے, تو چار پانچ چیزوں کو مکس کیا اور بیلچے سے اس کو سب یہ پھر ان کو ڈالا. اچھا اس کی لمٹ ہے کہ یہ اتنا کھائے گا, اچھا صبح کھلا دیا, پھر ایک ایک جانور کو کھول کے پانی پلانا, پھر اس کو واپس باندھنا, پھر جیسے اب واک کا آپ نے کہا نا اس سے مجھے یاد آیا, پھر اس کو تھوڑا چہل قدمی کروانا, پھر شام کو کھلانا, یعنی دن میں دو ٹائم. بولا یہ جانور کی صحت کے لیے مفید ہے, تو اس کو نہ کھلانا بھی اس سے زیادتی.
اچھا
اور اوور لمٹ کھلانا تو بھی نقصان دہ, بیمار ہوگا وہ.
تو پھر وہ کہاں جائے گی روایت سو بار چارہ دکھاؤ؟
مراد یہ ہے کہ جانور کے سامنے چارہ ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب جانور کو ہر وقت کھلاتے رہیں, اس کے منہ میں ڈالتے رہیں.
اچھا
یہ تو بیمار ہو, چونکہ بسا کا جانور کو
باتوں میں تطبیق ہو گئی,
تو اس میں یہی ہے کہ جانور کو بھوکا نہ رکھا جائے.
وہ
مرتبہ سے مراد یہ ہے,
ایکسپرٹ اتنا جانتا ہے کہ کب اس کو کھلانا ہے کب
نہیں رکھنا. تو اسی طریقے جس طرح
بعض لوگ رات میں گیلا چارہ نہیں دیتے, دن میں دیتے ہیں, رات میں سوکھا چارہ دیتے ہیں. رات میں کبھی کچھ کھلانا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈے موسم میں ایسی چیز دیں گے سوکھی ہوگی.
اس کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں نا ویٹنری ڈاکٹرز, بولے وہ وزٹ کرتے ہیں, تو ویٹنری ڈاکٹرز وزٹ کرتے ہیں تو ان کے تجربے ہوتے ہیں, بولا اس کو نزلہ ہو گیا, زکام ہے, فلو ہے, اس کی ناک بہری ہے, اس کا تھوڑا منہ کھول کے دیکھیں گے, اس کے چھالے ہو گئے, اس کو گڑ دیں گے. اب واقعی جو ہے نا کہتے ہیں ہر کام کو سیکھنا چاہیے, تو جانوروں پہ ظلم سے متعلق یا رحم سے متعلق شوق تو ہوتا ہے لانا, اس کو پالنا یا اس کو سنبھالنا, کھلانا پلانا, لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں. اور واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو دیکھیں نا, واقعی ایسے دلیر دلیر لوگ دیکھیں کہ لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے ہیں.
بالکل کروڑوں کی قربانی ایک ایک بندے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے,
چار چار پانچ پانچ
کرتے کرتے سیکھ جائیں گے علی بھائی,
دس دس لاکھ کے جانور جو ہے نا وہ قربان کر دیتے ہیں.
بالکل
پھر وہ عقل کے مارے یہ بھی کہتے ہیں یار اتنا مہنگا لانے کی کیا ضرورت تھی, یار اتنے میں تو چار ہی لے آتے, اتنے میں یوں کر لیتے, وہ آپ تو لٹ کر آ گئے, یوں آ گئے. بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہی نیت جانتا ہے اپنی جس نے کیا یہ, لیکن باقی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اور باقی ایک منظر ہوتا ہے ان کو.
کال دے دیجیے کچھ.
میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے کب جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, عام طور پہ یہاں پہ قبلہ جو ہے مغرب کی طرف ہے اور اس کے پاؤں جو ہے مشرق کی طرف ہوں گے اور منہ جو اس کا مغرب کی طرف ہوگا, پلیز بتائیں.
امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جانور کے قربان کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ سنت اس میں کیا ہے. تو دیکھیں اس میں عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اس وقت ہم جس لوکیشن پہ بیٹھے ہیں قبلہ اس طرف ہے نا,
جی
جس سے آپ اس طرف بیٹھے ہیں, تو اب کیا ہوتا ہے جانور کو جس بھی طریقے سے گرانے کے بعد وہ اس کی گردن کو موڑ کر قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, یعنی جانور کی آنکھیں سر نیچے ہوتا ہے اور اس کا گلے کا حصہ
قبلے کی
وہ قبلے یعنی اس کے جو ہونٹ ہیں وہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں گردن موڑ کے. تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کیا.
اچھا پھر کیسے ہوگا؟
جانور کا رخ, جب جانور زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کی صورت میں اس کا رخ کہاں پر ہے؟ زمین کی طرف.
زمین کی طرف
اس کا منہ بھی زمین کی طرف ہے, اس کا سینہ بھی زمین کی طرف ہے. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز پڑھنے کی صورت میں ہمارا سینہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے. تو جانور جب زمین پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ زمین کی طرف ہے, اس کا منہ بھی زمین کی طرف ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے
سینہ ہے,
سینہ
امام قبلے کی طرف ہونا
ہے. اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا ہے سنت سے جو ثابت ہے وہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جانور کو اس انداز میں گرائیں گے کہ اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو. یہ جو لوکیشن اس وقت میں جو بیان کر رہا ہوں یہ پاک و ہند وغیرہ کے حوالے سے, یعنی ان ممالک کے حوالے سے ہے کہ
جہاں مغرب میں قبلہ ہے,
جن کے مغرب میں قبلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے پاک و ہند کے حوالے سے کہ ہم جب جانور کو گرائیں تو اس وقت جانور کی جو پیٹھ ہے وہ مشرق کی طرف ہوگی تو اس کا سینہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو جائے گا,
قبلے کی طرف اس کا سینہ. یہ بہت آسان وہ ہے,
قبلے کی طرف
جو اس کے نیچے کا دھڑ ہے وہ قبلے کی طرف ہے, آٹومیٹک پیٹ یعنی قبلہ
سے ہو جائے گا. اب یہ اس انداز میں اس کو الٹی کروٹ پہ لٹایا جائے گا, الٹی کروٹ پہ لٹایا جائے گا تو اس کی دم گویا شمال کی طرف ہو جائے گی,
لیفٹ ہو جائے گی قبلے سے.
ہاں تو یہ شمال کی طرف ہو جائے گی اور اس کا جو سرہانہ ہے وہ جنوب کی طرف ہوگا. یہ جو لوکیشن ہے
شمال جنوب آج کل سمجھ لیں تو پھر
یہ سب سمجھتے ہیں نارتھ
ساؤتھ وغیرہ
پتا نہیں ہوتا کس طرف ہے
یہاں پہ پتا چل جائے ٹیبل پہ کریں کچھ آپ بنا کے نا
پیرامیٹر مثال کے طور پہ یہ جو جانور جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی ٹانگیں نیچے ہوں گی اس کی پیٹھ آسمان کی طرف ہوگی ٹھیک ہے تو اب جانور کو اس انداز میں گرانا ہے کہ اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اس سمت قبلہ ہے تو اس کی ٹانگیں اس طرف ہو جائیں گی اس کی پیٹھ مشرق کی
قبلے کی طرف ٹانگیں کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں بیعت بھی نہیں ہوگی
کوئی بیعت بھی نہیں ہے
اصل میں سب طریقہ ہی ہے پرابلم یہی ہے
یہ صحیح
سوال انہوں نے پوچھا نا وہ ٹانگوں کا کیونکہ بعض اوقات سر جو ہے نا گردن یہ جب بالکل عینے قبلہ کی طرف کر لیتے نا پھر بھی گردن تو موڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے آسمان کی طرف یا اس کو پیچھے کی طرف ظاہر ہے کھچاؤ ڈال کے پھر ذبح کرنا ہوتا ہے تو ٹانگیں خامخواہ لوگ بعض اوقات اس کی کھینچ رہے ہوتے ہیں جب ٹانگیں کھینچتے ہیں تو اس کی سمت ٹیڑھی کر دیتے ہیں تو قبلے کی طرف جانور کا ذبح ہوتے وقت اس کی ٹانگیں آٹومیٹک قبلے کی طرف ہوں
علی بھائی نے بہت اچھی بات کی پیٹ کا یاد رکھے نا پیٹ جو ہے وہ قبلے
میں ہے ہی نہیں
پیٹ والا حصہ سینے کا حصہ
بہت اچھا سمجھایا مفتی صاحب نے کنفیوژن رہتی ہے
پیٹ ہوگی وہ مشرق کی طرف
اچھا بالفرض قبلہ رو نہیں گرا تو آپ گھسیٹ کے قبلہ رو کریں
دیکھیں اس میں جانور کو اگر آسانی ہو جیسے اگر چکنا فرش ہے آرام سے بسا ہوگا جانور گھوم جاتا ہے
یا اٹھا کے دو پانچ دس کر سکتے ہو
نارمل چھوٹا جانور ہوتا ہے تو اس کو تو بآسانی لٹایا بھی اس سمت جا سکتا ہے اور اگر بڑا جانور ہے وہ گرنے میں اگر لوکیشن چینج ہو گئی ہے تو اس کو اگر یہ کھردورا اور اس طرح کا اگر کوئی مقام ہے جہاں پہ جانور گرا تو اب اس کو گھسیٹنا یہ تو اذیت والی صورت بنے گی اب اس کو گرائے ہیں اسی لوکیشن پہ کہ قبلہ رخ بآسانی گر سکے اور اگر زمین چکنی پلین ہے تو بآسانی گھمایا جا سکتا ہے تو اس معاملے میں بہتر میرا مشورہ یہ ہے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا جو رسالہ ہے نا ابلغ گھوڑے سوار اس کے اندر امیر اہل سنت نے باقاعدہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنت طریقہ ذبح کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ اس کے اندر ذکر ہے
اصل میں بعض اوقات میرے ساتھ بھی ہوا ہے نا ابو ہم مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں اس موقع پر اچھا گائے کو اگر اس سمت کر بھی لیا نا چھری جیسے میں نے بھی پھیری بعض اوقات ٹھہرے آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے تو بعض اوقات وہ کنفیوژن ایسی ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے ایسا اور جانور کو بھی بڑا کھینچ تان کے لوگوں نے رکھا ہوتا ہے ایسا ضروری ہے مفتی صاحب اس کا کیا ہے یہ
دیکھیں اس میں اب وہی ہے دوبارہ سے اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں جانور کو اس انداز میں گرایا جائے گا کہ اس کا جو پیٹ سینے والا حصہ ہے یہ قبلے کی طرف ہو
پاؤں بھی قبلے کی طرف
اور الٹی کروٹ پہ اس کو لٹایا جائے گا اور اس کی پیٹھ جیسے پاکستان یا ہندوستان کے حوالے سے لے لیں اس کی پیٹھ مشرق ایسٹ کی طرف ہو ٹھیک ہے تو اب اس کا جو سرہانہ ہوگا وہ جنوب کی طرف ہوگا ساؤتھ کی طرف ہوگا اب جو ذبح کرنے والا ہے وہ اس کے جو یہ حصہ ہوگا جس جانور اس کروٹ پہ لیٹ گیا تو وہ اس کے اس سیدھے ہاتھ کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا تو ذبح کرنے والے کا رخ بھی کعبۃ اللہ شریف کی طرف
ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں قربانی ہو جائے گی
جانور ذبح ہو جائے گا چار رگیں جیسے راشد بھائی نے فرمایا نا کہ چار رگوں کا کٹنا ذبح کے لیے ضروری ہے بس چار رگیں کٹ گئیں
جانور حلال ہے
ذبح شریف کے اعتبار سے کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھ سے چار رگے کاٹ دی ہیں جانور حلال ہو جائے گا باقی یہ سنت طریقے ہیں
یہ ذبح کے ہیں قربانی کے لیے نہیں ہے یعنی
ہر ذبح میں جانور ہونا
جی ذبح کا سنت طریقہ یہی ہے
اچھا
ہاں لیکن چونکہ ہم روزانہ اچھا مرغی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے نا
اچھا
اس کو بھی ذبح کر رہے ہیں تو اس کو بھی
خرگوش کے لیے
جو بھی آپ حلال
یہ خرگوش کیسے یاد آ گیا
یہ
خرگوش ابھی ہے نا جانوروں کا جائے
عام طور پر
مچھلی لے کر آ گئے تھے
جو ذبح
لے کے نہیں آیا تھا وہ موضوع لے کے آیا
جو ذبح کے نا تو اس میں یہی انداز اختیار ہے لیکن چونکہ ہم روزمرہ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں قربانی میں وہ کہتے ہیں نا میت کو غسل دینا جہاں دس آدمی دیکھنے والے ہوں وہ بڑا مشکل کام ہے بالخصوص بعد بڑے بوڑھے
صحیح
اسی طرح قربانی کا بھی معاملہ ایسے ہے
یہ مشورہ مفت ہے
یہ چھری پھیرنے نہیں دیتے یہ ان کو کہیں گے نہیں ادھر کرو پھر اس سے زیادہ ایک اذیت والی اور چیز ہے کہ وہ دعا پڑھنے والا کوئی غائب ہو گیا ادھر ادھر ہو گیا تو بھی لے کے بیٹھ رہیں گے وہ بھی آئے گا
دعا اگر نہیں پڑی تو کیا ہوگی قربانی ہو جائے گی
ارے قربانی تو ہو جائے گی آپ کو میں ایک بات سناؤں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ ہم نے نا اونٹ کا منہ باندھا سب نہر کرنے کے لیے وہ منہ باندھتے نا اچھی طرح ٹائٹ کر کے اس کو بالکل باندھ کے بولے وہ اثر کی نماز کے لیے اذان ہوگی نا تو ہم نماز پڑھنے چلے گئے منہ باندھ کے اس کا ہوا کیا جب یہ واپسی پلٹے اونٹ بے ہوش
اوہو
ٹھیک ہے اس کو پورا سانس اور اس کا یہ پورا نظام ہی جو نہیں روکے,
کپڑے لپیٹ دیا.
نہیں نہیں رسی باندھتے ہیں نا,
کیونکہ ناک دب جاتا ہے نا, تو
اس کا اچھا خاصا دبا دیا ہوگا. کیا معاملہ, یعنی اونٹ کی حالت یہ کر دی. تو آپ بتائیں اگر
ہوا کہ بات نہ تھا کہ نہیں,
اب یہ پھر بتائیں گے آپ کو کیا ہوا. تو نہیں حلال ہو گیا تھا ان کا, بچ گیا تھا. یعنی کیسی کیسی حرکت ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں جانوروں پر ظلم کرنا, اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہوگا. تو یہ ذبح کرنے میں بھی حدیث پاک جائیں, ذبح بھی کرو تو راحت پہنچاؤ. حالانکہ کرنا ذبح ہے اس کو, لیکن کم از کم جتنی تکلیف کم ہو سکے.
اونٹ صاحب پر تو اتنا وہ کرتے ہیں ظلم, ایک تو مطلب اس کے لیے کیا کیا الگ الگ کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں.
جی ہاں,
کہ بھائی اس کو یہ باندھنا, پھر اس کی جو ہے نا یہ والی ٹانگ باندھ کے پھر اس کو گھمائیں گے, چار چکر لگائیں گے لنگڑا کر کے, اس کو تین ٹانگوں پہ خاما خا گھمائیں گے. تو آپ کو گھمانے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے ٹانگ باندھ دی اور حلال کریں. پھر اور بھی کچھ کانسیپٹ ہوتے ہیں, یہ یہاں پہ وہ نہر کر کے پھر اس کے بعد تین چھ سات چھرے ماریں گے, سات مارنا ضروری ہے. پھر گر جائے گا تو گردن بھی کاٹیں گے الگ سے, دو تین جگہ پہ چیرے ماریں گے. اس سب کی ضرورت ہوتی ہے اونٹ میں.
اونٹ کے اندر جو نہر ہے, نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو ہماری ایک سینے کی ہڈی کے ادھر بالکل ایک نرم سا حصہ ہے. تو اونٹ کا جو یہ حصہ ہوتا ہے نا, یہ چھرا جو دو دھاری چھرا ہو وہ اس مقام پہ داخل کیا جاتا ہے, اور پھر یہ اس کو طریقے سے واپسی لایا جاتا ہے. تو یہ چاروں رگیں اس کی تقریباً کٹ جاتی ہیں.
صحیح.
اب اس کے بعد ایک آپ نے دیکھا ہوگا جب اونٹ نہر ہوتا ہے تو ایک فوارہ سا خون کا نکل رہا ہوتا ہے. بس اتنا حکم تھا کہ اس کی چاروں رگیں کٹ گئیں, اور یہ خون کی جو بھی ندی بہ رہی ہے بہنے دیں.
صحیح.
اس کے بعد اونٹ جو ہے نا خود ہی تڑپ تڑپ کے اس کا جو بھی بلڈ جتنا بھی بینک تھا وہ سب خالی ہو جاتا ہے, تو خود ہی وہ زمین پر آ جائے گا. زمین پہ آنے کے بعد چند منٹ لگیں گے اس کو مکمل طور پہ اس کی روح نکلنے میں.
صحیح.
اس سے پہلے جانور پر اب چھری کے وار کرنا, جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی گردن پہ مختلف جگہوں سے اس کو کٹ لگائے جاتے ہیں, تو یہ شاید عقل کے مارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر سے بھی کٹ ماریں گے ادھر سے بھی کٹ ماریں گے تو خون جلدی سے نکل جائے گا. حالانکہ خون جب اسپیڈ سے نکل رہا ہے تو وہ اسی جگہ سے نکلے گا, اب مزید کٹ لگانے سے وہاں سے خون کی اسپیڈ نہیں ہوگی,
ضرورت ہی نہیں.
ضرورت
بکرے کی گردن کی ہڈی چٹکا دیتے ہیں.
بالکل اذیت ہے, یہ جانور پہ ظلم ہے. کبھی کسی کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے, یا کسی کا کٹ لگا ہوا ہو اس کو کوئی ہاتھ لگا دے, یوں کوئی دانے پر پاؤں رکھ دے, کسی کے پاؤں پہ زخم ہو, کوئی چپل اگر رکھتے ہوئے چلا گیا تو آدمی کیسا تلملا جاتا ہے.
بالکل.
اب اس وقت یہ جانور اس کی خون بہہ رہا ہے, رگیں کٹ چکی ہیں, اتنا ہمیں حکم تھا. اب اس سے آگے جو بعض اوقات یہ عام طور پہ جو بڑے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے یا بکرا ہوتا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں, تو یہ اندر تک کی جو اس کے سینے تک دل کی رگیں کاٹتے ہیں, یہ اس جانور پہ ظلم ہے, زیادتی ہے. ابھی کر لیں قصاب صاحب جتنی بھی اپنی فنکاریاں دکھا لیں, کل یہی جانور ہوگا جتنی اذیت اس کو ذبح کے وقت شریعت سے متجاوز ہو کر دی گئی ہوگی, تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کا
بندھے ہوئے جانور, اس بندھے ہوئے جانور پر تیس مار خان بننا کیا کوئی بڑا کمال کی بات ہے؟
اشفاق
بالکل ایسا نہیں کریں اور جانور پر رحم کریں. ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا, رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے رحم آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو جانوروں پر رحم کرنا چاہیے, اور رحم آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, رحم آنا یہ تو اچھی بات ہے, رحم آنا چاہیے, اور پھر شریعت کا جو حکم ہے اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. جی راشد بھائی,
یہ جو استاد صاحب نے بڑی تفصیل ذکر کی, عموماً یہ قصاب حضرات ہیں انہیں سے ذبح کروایا جاتا ہے, عام لوگ عموماً نہیں کر پاتے. تو اب ہم جانور خرید کر لائے, پیسہ خرچ کیا, اس کو چارہ دیا, اس کو زیورات پہنائے, اس سے عقیدت کا اظہار کیا, اس کی تعظیم کی, اس کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے. تو اب کم از کم ہماری بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ قصاب یا جس کو بھی ہم ذبح کے لیے بلا رہے ہیں تو اس کو ذبح سے پہلے تاکید کر دی جائے کہ شرن یہ ضروری ہے, بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے, وقت کا آپ نہ کریں. بس اوقات خود بھی بندہ وقت بچاتا ہے تو پانچ چھ منٹ کی تاخیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو جانور کے مالک کو بھی یہ کرنا چاہیے اہتمام کہ ذبح کرنے والے کو پہلے ہی کہہ دے کہ میرے جانور کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا.
طے کر لے, چھری ہاتھ سے لے لینا, میں نے نسخہ دیکھا ہے, چھری ہاتھ سے لے لیں آپ, اور اس وقت تھوڑے سے آپ چودھری بن جائیں نا
جی
کہ میرا جانور ہے بھائی, تو خیر ہے. وہ اس دن گوشت فروش ورنہ بنے ہوتے ہیں نا, آپ ذرا اپنی وٹ دکھائیں کہ بھائی ہاتھ نہیں لگانا ہے, بس خبردار چھری لے لیں. تو تھوڑا سا آپ کو اس دن آپ اس کو جانے دیں گے نا اس کی مرضی سے, تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں وہ. آپ بول نہیں پاتے ہیں، بعض اوقات بوٹی چھوٹی بنانی ہوتی ہے اس چکر میں کہ یار پھر دوسری باتیں نہیں مانے گا، اس پہ ظلم کرنے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کرتا ہے کرتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا جب جانور کے رگیں کٹ گئیں، اب وہ تڑپ رہے نا، تو کوئی سمجھدار آدمی ہوگا اس کے پیٹ کو پمپنگ کر رہا ہوتا
ہے، کوئی دم پہ پاؤں مارے گا، کوئی یہاں پہ انگلی یوں مارے گا.
یہ سب جانور پہ ظلم ہے. تبھی آپ لیٹے ہیں اور آپ کے اوپر ایک بچہ اچانک، آپ ہی کا بچہ 3-4 سال کا، وہی آ کے اچانک جمپ لگا دے، اور بالخصوص آپ اس وقت کھانا کھا کے لیٹے ہوں، مطلب اچانک اس طرح کرنا،
وہ تو تکلیف کا عالم ہے.
وہ تکلیف میں ہے، اس کی جو خون کی روانی ہے وہ تڑپ رہا ہے، مزید اس پہ اب یہ اذیتیں تو اب اس کا پمپنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ طریقہ کار.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اگر کوئی باہر ملک میں ہے اور اس کا صبح صادق ہو گئی ہے، تو یہاں کراچی میں اس کی قربانی یعنی کہ صبح صادق کے بعد ہو سکتی ہے 10 ذی الحجہ کو؟
کب سے کب تک ہے قربانی؟
وقت تو طلوع فجر کے بعد سے لے کر 10 کی یوم نہار کی اور 12 کے غروب آفتاب تک. ہاں، شہر میں یہ ہے کہ عید سے پہلے کرنا جائز نہیں. شہروں میں عید کی نماز کے بعد کم از کم ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے، کسی بھی جگہ پر عید کی نماز شہر میں واقع ہو جائے،
چاہے خود پڑھی ہو نہ،
اور یا چاہے خود نہ پڑھی ہو، یا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی انہوں نے ابھی نہیں پڑھی، انہوں نے کہیں اور پڑھنی ہے، لیکن شہر کے اندر ایک عید کی نماز ہو چکی ہے. گاؤں دیہات کے اندر اس چونکہ عید کی شرائط نہیں، تو اس لیے وہ اگر طلوع فجر کے بعد بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے.
اگلی کال.
میرا نام صافیہ تاریہ ہے، میں غوری ٹون اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قربانی کس طرح اپنانی چاہیے؟ اگر والدین بکرا یا ویڑا نہیں دے سکتے تو ان کو تنگ کر سکتے ہیں؟
جی علی بھائی کیا فرمائیں گے؟
اچھا ایک منٹ معذرت، میں انہوں نے ساتھ یہ پوچھا تھا کہ بیرون ملک کسی کی قربانی اور یہاں وقت شروع ہو چکا ہے.
اچھا
یہاں وقت شروع ہو چکا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں یہ دونوں چیزوں کا اعتبار کر،
فارمولا بتا دیں.
یعنی ایک تو ہے نا کہ وہاں بھی دن ہے یہاں بھی دن ہے، ایک یہ کہ وہاں وہ وقت بھی شروع ہو چکا ہو جہاں یہ قربانی کی جا رہی ہو اور جس کی طرف سے کی جا رہی ہو، تو یہ وہاں دونوں کا اندر وقت داخل ہو جانا چاہیے.
دونوں جگہ پہ قربانی کا وقت ہو یہ فارمولا ہے.
اس وقت جیسے ہمارے پاکستان میں اور امریکہ میں جو تاریخوں کا شیڈول چل رہا ہے، تو وہ کچھ مجھے اس طرح بتایا گیا تھا، جیسے یہاں پاکستان میں جب اثر کا وقت ہوگا تو وہاں صبح صادق ہوگی.
صحیح.
امریکہ
12 گھنٹے، 12 سے 13 گھنٹے کا ڈفرنس،
12-13 گھنٹے کا ڈفرینس ہے نا. تو اس حوالے سے اگر کوئی مثال کے طور پہ ہمارے اسلامی بھائی امریکہ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے، تو یہاں مثال کے طور پہ دوپہر میں اگر کوئی 1 بجے 12 بجے اگر جانور ذبح کر رہا ہے، اس کا بھی جانور 10 ذی الحجہ کو اگر کوئی ذبح کر رہا ہے، تو امریکہ میں ابھی رات ہے.
صحیح.
ابھی وہاں صبح صادق بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے اگر کسی نے یوں اپنے کسی عزیز کی قربانی جو امریکہ میں رہتے ہوں، اور پاکستان میں دوپہر 10 ذی الحجہ کے دوپہر 10 یا دن میں 10-11 بجے کر دیے، تو قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہاں پر تو اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوئی، صبح صادق کا وقت ہی نہیں آیا. تو اس ٹائم شیڈول کو اگر سامنے رکھیں گے کہ جب وہاں پر بھی قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر بھی قربانی کے ایام برقرار ہیں، جاری ہیں، تو پھر قربانی کی جائے گی.
اگلی کال.
ایک جانور ہم نے قربانی کے لیے پسند کیا ہے، بہت خوبصورت جانور ہے، اس کا ایک دانت نکلا ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یہ ذرا بتا دیں.
جی بار بار اس کا ویسے تو جواب ہوتا رہا ہے، پھر مختصر کچھ آپ دے دیں. ایک دانت نکلا، ایک نہیں نکلا،
پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ہم اس کا جواب کہ دانت شرائط میں سے نہیں ہے. سال ہو جانا اور بیل کے اندر 2 سال ہو جانا یہ شرائط میں سے ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر دانت اس کا ایک ابھی نکلا، دوسرا بھی نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کے مطلب عمر کے اندر شک ہے. ہاں گھر میں پالا ہوا تو ٹھیک.
صحیح. وہ اصل عمر ہے جی. 2 سال اگر گائے یا بھینس ہے تو. اگلی کال.
اشفاق بھائی، قبلہ مفتی صاحبان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسا جانور لیتا ہے، بھینس ہو، بکری ہو، گائے ہو، جس کا دودھ دھویا جاتا ہے اور جلدی لیا ہے، اب اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس کا دودھ نہیں دھویا جائے گا یا دودھ نکال کے صدقہ کیا جائے گا؟ اس پر مفتی صاحبان روشنی ڈالیں.
دودھ والا جانور ہے، دودھ دھونے کی حاجت بھی ہے، ورنہ تھن بھرے بھرے ہیں، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اب کیا کریں دودھ دھونے کے حوالے سے؟
اس صورت میں یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جو بھی اجزاء ہیں, دودھ بھی اس کے جسم کا ایک جز ہے, تو اس کے جز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے قربانی ہونے سے پہلے پہلے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس دودھ کو نہیں نکالا جائے گا تو جانور کو اذیت ہے, تو دودھ دھو لیں, نکال دیں اور یہ دودھ صرف صدقہ کر دیں, فقراء کو دے دیں. اس کو اپنے گھر کے کسی بچے کو نہیں پلائیں گے, جو فقراء ہیں, غریب نادار مسلمان, ان کو یہ صدقہ کر دیں. اگر کسی نے یہ دودھ پی لیا کہ چاہے بھائی بھینس ہے یا کوئی بھی ایسا بکری ہے وہ لے لی, اور اس بکری کا دودھ چلیں قربانی کا جانور ہے, تو یہ جو دودھ اپنے استعمال میں لے آئے تو اس کی جو قیمت بنے گی وہ صدقہ کرنی پڑے گی. تو
جب ہم قیمت نکالیں گے اپنے مائنڈ سے کم از کم اتنے
جو اس کی قیمت بنتی ہوگی وہ صدقہ,
جانور کی یا دودھ کی؟
دودھ کی.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جانور کا دودھ نکال دیں, نکالنے کے بعد یہ دودھ صدقہ کر دیں. اور اگر کسی کو دودھ نہیں نکالنا آتا, یہ بھی ایک فن ہے, تو اس میں پھر فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے تھانوں پر ٹھنڈا پانی چھڑکیں گے تو یہ دودھ واپسی پھر چلا جاتا.
اچھا, اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب ذبح ہو گیا اب اس کا دودھ جو ہے وہ پی سکتا ہے؟
ذبح ہونے کے بعد اگر تھنوں سے دودھ نکلتا ہے تو اب یہ پیا بھی جا سکتا ہے.
ایک بکری کا دودھ اس طرح پیا تھا, کافی وہ بکری دودھ والی تھی, جب ذبح ہو گئی ٹھنڈی ہو گئی پھر اس کا دودھ نکالا تھا, ابھی وہ کھال وغیرہ نہیں اتاری, اسلامی بھائی تھے ساتھ, تو پھر گلاس بھر بھر کے پھر وہ مسئلہ نہیں ہوا. اب تو جائز ہو جاتا نا خود پینا بھی, اب تو گوشت ہی حلال ہے جب کھانا, تو دودھ بھی جائز ہو گیا.
جبھی میں نے کہا تھا ذبح ہونے سے پہلے پہلے اس جانور سے فائدہ نہیں اٹھا.
ہو سکتا ہے کوئی سوچے ذبح کے بعد تو کھال اتر جاتی ہے, دودھ کیسے پیے گا؟ تو یہ نا کھال اترے اترنے سے پہلے اگر دودھ ہے,
دودھ اپنے محل میں آ چکا ہے نا, تو اس کو نکالا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کو نکال کے پیئیں پلائیں.
صحیح. ہمارے ناظرین ہمیں پکچرز بھیجتے ہیں اپنی تصاویر جانوروں کی, آئیے ان کی دلجوئی کے لیے قربانی کو مزید پروموٹ کرنے کی نیت سے ہم یہ چلایا کرتے ہیں.
قربانی ہے عید, قربانی ہے عید, قربانی ہے قربانی ہے عید, قربانی ہے عید, قربانی ہے قربان کا مہینہ مومنوں, آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں, عید قربانی ہے عید قربانی ہے عید قربانی ہے فضل یزدانی ہے عید قربانی ہے عید قربانی ہے. خوش دلی سے میں کروں قربانی ہے میرے خدا, خوش دلی سے میں کروں قربانی ہے میرے خدا, اپنے رب سے مانگ لو ایسا قرینہ مومنو, اپنے رب سے مانگ لو ایسا قرینہ مومنو, عید قربانی ہے.
ماشاءاللہ یہ جانوروں سے محبت کے پیارے پیارے انداز ہیں, تو یہ آپ کو اس انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اختیار کرنے چاہیے, اور انشاءاللہ ان کی تعظیم کریں گے ثواب ملے گا. مدری چینل کے ناظرین سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پر بھی کچھ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں, سفیان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی حضرت, کچھ سوالات شامل کریں گے.
یہ عرفان یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا کیا وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں؟
قربانی کا وجوب الگ ہے, قربانی تو کریں گے, اگر شرائط پائی جا رہی ہے تو قربانی تو ان پر واجب رہے گی. البتہ قربانی کے ساتھ ساتھ اگر عقیقے بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ساتھ شامل کیے جا سکتے ہیں, یعنی بڑے ہی جانور کے سات حصوں میں سے کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے اگر عقیقے کے طور پہ متعین کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے عقیقہ اپنا نہیں ہوا یا اپنے بچوں کا نہیں کیا تو بھی قربانی الگ سے واجب ہوتی ہے تو کرنی پڑے گی.
جی ہاں, ٹھیک. اور عقیقہ بچوں کا جیسے کرتے ہیں تو اپنا بھی کر سکتے,
خود بھی کر سکتا ہے, اپنا
عقیقہ بھی کر سکتے ہیں.
یہ عارف محبوب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے یا سنت، اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس پر بھی پڑھنا ضروری ہوگا؟
اس کا جواب تو ہو گیا نا کہ اپنا اکیلا پڑھ رہا ہے تو پڑھنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے پڑھ لے.
صحیح.
اچھی اچھا عمل ہے. اگلا سوال
یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کھانے پینے کی ممانعت ہے؟
جی مفتی صاحب،
عصر یا مغرب کے درمیانی وقت میں کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی اگر نہیں کھاتا نفس کی کاٹ کرتے ہوئے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ کوئی
کسی بھی وقت نہ کھائے.
عام طور پہ لوگ اس کو شاید کوئی روزے سے تعبیر کرتے ہیں،
چھوٹا
بعض کوئی بڑی بوڑھی خواتین ان کو ایک ان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک آپ چائے دیں، پانی دیں، شربت دیں. نہیں بھائی، روزہ ہے،
چھوٹا روزہ.
تو اب یہ شریعت مطہرہ میں اس طرح عصر تا مغرب کا کوئی روزے کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تو
مت مت نہ کھائیں، لیکن اس کو لازمی مت سمجھو،
اس کو روزہ نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے. اگلا سوال
یہ پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں. صاحب حیثیت افراد کو چاہیے بھی کہ وہ کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا. تو وہ ہر سال دو مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنے اور ایک ان کی طرف سے. ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی پر واجب قربانی ہوتی ہے تو وہ اپنے واجب کو چھوڑ کر بس اوقات مرحومین کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بزرگ کے نام سے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی. تو اپنا واجب ضرور ادا کریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں، بعض اوقات ایسے بھی کچھ آئے نا سامنے کہ وہ کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے، تو چونکہ اب والد صاحب کے نام پہ ہی کرتے ہیں تو اس لیے اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں، ان کو ان کے لیے ضرور کریں، ثواب پہنچانے کے لیے اگر کرنا چاہیں، لیکن اپنی قربانی واجب ہونے کی وجہ سے ترک نہ کریں.
اپنے والدین کو، انہیں مرحومین کو ایصال ثواب ضرور کیا کریں قربانی کا بھی، اور جن کو استطاعت ہو وہ الگ سے قربانی کریں، خاص کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے چلتے ہیں اپنے ایک دلچسپ سیگمنٹ کی طرف، جانوروں کے عجائبات.
عید قربانی ہے، عید قربانی ہے.
جانوروں کے عجائبات میں ہم آپ کو کسی ایک مخلوق، ایک جانور کی کچھ خصوصیات، اس کے بارے میں کچھ باتیں، انفارمیٹیو باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کو بھی ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں. آج ہم نے جس جانور کے بارے میں سننا ہے وہ ہے خرگوش. خرگوش یہ حلال جانور ہے اور بڑا ہی لذیذ اس کا گوشت ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت سا ایک یہ جانور ہے، انتہائی پھرتیلا اور کم وزن کا یہ جانور ہوتا ہے، اور اس کی سونگنے، سننے اور دیکھنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے جو اس کو اور زیادہ مخصوص خصوصیت دیتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے. یہ خرگوش اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے 1 سے لے کر 3 میٹر تک بلند چھلانگ لگا سکتا ہے. اگرچہ اس کی ٹانگیں بڑی کمزور نظر آتی ہیں لیکن ہوتی بہت مضبوط ہیں. اور یہ خرگوش اکیلے نہیں رہتے، گروہ کی شکل میں رہتے ہیں، لوگ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے گھر جو ہیں وہ زیر زمین سرنگوں میں عام طور پہ ہوتے ہیں، جن کے کئی داخلی اور خارجی راستے، دروازے وغیرہ بھی ہوا کرتے ہیں. جب یہ خرگوش خوش ہوتے ہیں تو ہوا میں اچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو چکر دیتے ہیں، اپنے آپ کو گھماتے ہیں. اور اگرچہ یہ خاموش طبع جانور ہے، بولتا کم ہے، لیکن ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے. یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پالتو جانور کے طور پر رکھے جاتے ہیں، اور عموماً لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خرگوش پالنا آسان ہے، لیکن خرگوش پالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. یہ اگر ناخوش ہو، اس کو مزہ نہ آئے، یا اس کا انوائرمنٹ اچھا نہ ہو تو یہ ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے بعض اوقات، اور مختلف قسم کے انداز سے، کبھی نہ کھا کر، کبھی اور کسی انداز سے یہ ناراضی کا اظہار بھی کرتا ہے، جس سے پالنے والے کو بھی اچھا نہیں لگے. اسی طرح خرگوش اپنے ماحول کو محفوظ جب نہیں پاتا تو اس ماحول سے بھی وہ بھاگتا ہے نا، اور اس کو ایسی جگہ پر پالا جاتا ہے جو محفوظ جگہ ہو، اور اپنے رہنے کے لیے بھی یہ زیر زمین سرنگیں وغیرہ ایسی جگہ بناتا ہے جو اس کے لیے وہ محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے. خرگوش ایک چھوٹا سا خوبصورت سا جانور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بناوٹ کا بھی ایک مظہر ہے، اور اس کا گوشت جو ہے یہ بکرے کے گوشت سے ملتا جلتا ہوتا ہے، بڑا نرم گوشت ہوتا ہے، اور خوش ذائقہ ہوتا ہے اور حلال اس کا گوشت ہے اور اس کو پالنا بھی بہت آسان ہے، اس کی نسل بہت جلدی بڑھتی ہے، خرگوش کی افزائش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے خرگوش کے بارے میں کہ ایک خرگوش ایک سال میں جتنے بچے دیتا ہے ان کا مجموعی وزن ایک گائے کے برابر ہو جاتا ہے، ایک سال میں اتنے خرگوش کے کہ مادہ بچے جنتی ہے کہ ایک گائے کے برابر، یعنی منو کا سمجھے وزن جو ہے وہ ان بچوں کو جمع کرے تو بن جاتا ہے۔ اگر آپ فقط 3 خرگوش پال لیں جن میں 2 مادہ اور 1 نر ہو تو یہ ایک چھوٹے گھرانے کے لیے سال بھر کے گوشت کے طور پر کافی ہو جائے گا، یہ مطلب اتنا زیادہ جلدی پروڈیوس ہوتا ہے اور زیادہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مادہ خرگوش ایک حمل میں 8 سے لے کر 12 تک بچے دیتی ہے اور سال میں 8 سے 10 دفعہ بچے جنتی ہے، 8 سے 10 بار اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور ہر بار 8-10 بچے جنتی ہے، تو ایک اچھی خاصی فیملی کو اس کا گوشت پورے سال کے لیے پھر کافی کیوں نہ ہوگا۔ اسی طرح خرگوش کے بچے 8 سے 10 ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 کلو کے وزن تک پہنچ جاتے ہیں۔ خرگوش کے چھوٹے بچوں کو آرام اور گرمی پہنچانے کے لیے نرم کپڑا یا گھاس پھوس استعمال کیا جاتا ہے۔ خرگوش کی خوراک عام طور پر ہری گھاس ہوتی ہے اور تھوڑا بہت کوئی اناج وغیرہ بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی جو بڑی مرغوب غذا ہے وہ گاجر یہ ہوتی ہے اور یہ کھاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گاجر کھانے سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تیز ہوتی ہیں، تو جو لوگ انسان گاجر کھاتے ہیں ان کی آنکھوں پر بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو من جملہ یہ کہ یہ ایک زبردست جانور ہے، ایک زبردست مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعی اور خلاقی کی ایک زبردست نشانی ہے، اور ظاہری طور پر تو بہت چھوٹا ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ بھی ایک زبردست جانور ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان پر حلال بھی کی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت میں برکت عطا فرمائے۔ ان دنوں میں چونکہ جانوروں کی باتیں اور کچھ ان سے ربط اور ان سے تعلق ذرا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم جانوروں کے عجائبات کے طور پر کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتنا تھا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بناوٹ کا مظہر ہے، تو بناوٹ کا لفظ عام طور پہ اس کے بجائے صنعت، قدرت اور صنعت،
ٹھیک ہے، بناوٹ عام طور پہ 2 نمبری میں بھی آ جاتا ہے،
بناوٹ وہ شکل و ساخت کیفیت اس چیز کے معنی میں بھی استعمال،
اللہ تعالیٰ کی بنا، جزاک اللہ
تعالیٰ
کی جملے سے رجوع کرتا ہوں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔
کیا خرگوش کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں،
خرگوش کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟
ہرگز جائز نہیں ہے، اور جانور چونکہ قربانی کے متعین ہیں، اور 3 طرح کے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ اور بکری، بھیڑ، دمبا، سب اسی میں،
ٹھیک ہے،
مرغے کی، خرگوش کی، کسی ان کی،
ہرن بھی حلال ہے،
ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا جانور جس کو ذبح کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں،
صحیح،
تو اسی اعتبار سے ذبح کرنے کو ہم قربانی کرنا کہتے ہیں، کہ اب وہ مخصوص جانور ہیں، ان مخصوص جانوروں ہی کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، ورنہ حلال جانور
تو ہمیں شریعت نے بتائے وہی۔
جی جی،
تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آصف بھائی ہیں، عمران امجدی بھائی ہیں، کچھ اشعار مل کر نعت شریف کی بھی، یہ بھی بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں، اور آصف بھائی بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، تاجدار حرم، مل کے ذرا ہو جائے آصف بھائی۔
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے میرا سفینہ جنت تک کا جنت ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تبدیل مدینہ کرم
کھالیں دینے کا بھی اور دلانے کا بھی اہتمام خوب کیجئے۔ ہمارے سلسلے میں آج ہم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے بچنے اور رحم کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیے۔ اختتام پر کچھ فرمائیں گے مفتی جمیل صاحب، اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں؟
اس میں یہی ہے کہ حتی الامکان جانوروں کے ساتھ احترام کا پہلو رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی غذا کا خیال رکھیں، اور ہر ممکن طور پہ ظلم اور زیادتی سے خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں، قصاب کو بھی بچائیں۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کچھ فرمائیں۔
تیاری کر لیں، جنہوں نے جانور نہیں خریدے وہ بھی خرید لیں، اور بالخصوص بڑے ذوق شوق کے ساتھ عید قربان کو منانے کے اہتمام کر لیں۔
ٹھیک ہے، اور ظلم سے بھی ہر طرح بچے۔
جی ہاں بالکل،
انہیں گرانے کے لیے ایسی جگہ رکھیں کہ جو نرم ہو، کوشش کریں۔ راشد بھائی کچھ مدنی پھول دیں گے آپ اختتام
کی؟ قربانی کے حوالے سے ویسے تو کئی جہتوں پر کلام ہو سکتا ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا جو مختصر رسالہ ہے ابلک گھوڑے سوار، اس کا کم از کم مطالعہ قربانی سے پہلے کر لینا چاہیے کہ قربانی ہو جانے کے بعد بھی اب گوشت کی تقسیم کاری کیسے کرنی ہے، اور حلال جانور کے جسم میں بھی بعض اجزاء کا کھانا ناجائز ہے۔ امیر علیہ سنت نے تفصیل سے لکھا ہے، اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔
ماشاء اللہ، مدنی چینل کے ناظرین اپنا آخری سیگمنٹ بد اخلاقیاں، اس کی طرف چلتے ہیں۔
عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔
ہم اس میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو کہ عام طور پر شریعت کے خلاف ہوتی ہے، یا بعض اوقات شریعت اس کی اجازت اگرچہ دیتی ہے، حرام وہ نہیں ہوتا معاملہ، لیکن لوگوں کے نزدیک وہ اچھا عمل نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ جو گلاسز پہنتے ہیں یا واچ پہنتے ہیں، رسٹ واچ، وہ ان کی گلاسز کی حالت یہ ہوتی ہے، آپ کبھی اس کو روشنی میں دیکھیں تو اتنے دھبے آپ کو نظر آئیں گے، اتنی مطلب آپ کو لگے گا یار یہ میلے ہی سے چشمے پہنے ہوئے آدمی، اس کو کیا ہو گیا، منہ تو اس کا دھلا ہوا ہے لیکن چشمے کیوں صاف نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہی نہیں ہوتی چشمے بھی صاف کریں، بعض اوقات اس سے نظر بھی دھندلا آنے لگتا ہے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے نا ان کے چشمے صاف نہیں ہیں۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور بعض اوقات مٹی میں سفر کرنے سے، جیسے بائک وغیرہ پہ سفر کیا ہے، گاڑی میں شیشے کھلے ہیں، تو جو گلاسز ہیں نا یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے صفائی پسند ہیں۔ تو اپنے گلاسز کو نہ صرف سامنے سے صاف کریں، بلکہ اس کی بعض ایسی باریکیاں، کونے، اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ان کو ریگولرلی کلین کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہاں مٹی جمتے جمتے بعض اوقات وائٹ فریم لی ہوتی ہے اور بالکل آف وائٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو براؤن ہونے لگتی ہے، تو ایسا نہ ہونے دیں۔
بلکہ اپنی چیزوں کو اپنے رسٹ واچ بعض اوقات ڈائل اتنا گندا ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی لگتا ہے وضو کر کے کلائی تو پہنچی ہے کبھی گھڑی نہیں پہنچی. پوچھ لینا چاہیے اس طرح اپنی ظاہری طور پر صفائی اور نظافت کا اہتمام کرنا رکھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے, ہمیں اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, آپ کچھ بد اخلاقی بیان فرمائیں گے؟
آپ نے چشمے کی طرف توجہ دلائی, اسی طرح اپنے استعمال کی چیزوں کے اوپر واقعی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس میں ایک موزہ بھی ہے, یعنی موزے سردیوں میں صرف نہیں پہنے جاتے, عام بھی لوگ آفس میں جاتے ہیں تو موزے استعمال کرتے ہیں, وہ پینٹ شرٹ اپنی چینج کریں گے, سب چیزیں چینج کریں گے, موزہ وہی ہوگا.
اچھا,
تو موزے کو
بعض لوگ بنیان نہیں بدلتے,
نہ اس طرح
دن چلا رہے ہوں گے کپڑے بدل لیں گے بنیان, تو وہ بعض اوقات پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے
بدبو کو دور نہیں کرنا چاہ رہے اپنے آپ سے, کپڑے تو چینج کر لیے لیکن
کہتے ہیں بدبو تھوڑی آ رہی ہے, وہ ان کی ناک اٹ چکی ہوتی ہے نا, تو یہ چیز بھی
ایسا نہیں ہے
چھوٹی سی چیز,
جی ہاں,
لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی کو خراب کر رہی ہوتی ہے.
تو یہ موزوں کا معاملہ جو ہے نا یہ اتنا, کیونکہ شوز اتار دیے اب مسجد میں بھی آ رہے ہیں, تو بعض اوقات جیسے ہم دارو لکھتا میں نا بند ہوتا ہے پورا پیک ہے بالکل نا, اچھا کوئی آتا ہے دار الافتاح میں نا تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی کہ کیا ہوا ابھی کچھ نہیں, لیکن وہ
کیا ہوا,
یعنی ایک عام ذہن یہی جاتا ہے کہ یہ موزوں کی جو ہے نا وہ اتنی کہ پورا ماحول خراب ہو گیا ہے یہاں کا, تو اس طرح کے بعض اوقات یہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. بارہ
ماشاء اللہ راشد بھائی, عموماً جب دو حضرات گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اب تیسرے کو اگر کام ہے تو وہ دونوں کے گفتگو کے درمیان ان کو انٹرپٹ کرتا ہے اور بیچ میں مداخلت کرتا ہے, بسا اوقات بڑا تشویشناک معاملہ ہوتا ہے, اذیت بھی ہوتی ہے اور دل پہ بھی انسان لے لیتا ہے. لیکن اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جو انتہائی بد اخلاقی کی طرف بھی جاتی ہے کہ دو شخص ہیں, ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں, دوسرا میرے لیے ان نون ہے, تو اب آئیں گے تو جس کو ہم جانتے ہیں اسی سلام کریں گے, بات کریں گے, نکل جائیں گے, وہ دوسرا منہ دیکھ رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات انسان فیل کرتا ہے, نازک طبیعت اور مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور اخلاقی تقاضا بھی یہ ہے کہ جب دو شخص بیٹھے ہیں اگرچہ دوسرے کو نہیں جانتے تو جب دونوں کے پاس جا رہے ہیں اگرچہ کام ایک سے ہے تو دونوں سے مخاطب ہونا چاہیے, سلام کرنا چاہیے تاکہ اجنبیت اور وحشت کا معاملہ نہ ہو.
بہت اچھی بات. اسی طرح بات کاٹنے میں بھی بچنا چاہیے, اگر وہ دو بات کر رہے ہیں بات پوری کر لیں پھر آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں. بعض لوگ بات کاٹتے بھی ایسے ہیں کہتے قطع کلامی معاف,
جی
تو پہلے سے ہی معافی مانگ لیتے ہیں, ایسا کام ہی نہ کرے نا کہ معافی مانگنی پڑے, دو آپس میں بات کریں تیسرے کو ہو یار پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. آپ کچھ بیان کریں گے؟
جی ایک ایسی چیز میں بیان کروں گا جس کا تقریباً ہر ہی طبقے کا تعلق پڑتا ہے, وہ ہے ٹیلر درزی, جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ کپڑے سلواتا ہے, تو جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے میں سے اس کپڑا بچ جاتا ہے, سوٹ تو سل گیا لیکن ایسا کپڑا بچتا ہے کہ اس سے اس کے بچے کا سوٹ بھی سل سکتا تھا, لیکن وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے, وہ دیتا نہیں ہے. اب اس طرح سے کرنا, اب اس کی کیا شرعی رہنمائی ہے, اگر مفتی صاحب بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیے یہ ہے بد اخلاقی,
یہ ہے بد اخلاقی, اس میں شامل
کپڑا رکھ لینا کیا فرماتا
ہے؟ دیکھیے اس میں کپڑے کی قطروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگر معمولی معمولی قطرانے ہیں کہ وہ اگر کپڑے والے کو ہی دے دی جائیں, یہ لیں بھائی آپ کے کپڑے سے بچت, وہ بھی کہے گا بھائی یہ رکھ لو
تو ایک دو,
ٹھیک ہے. تو اگر بعض اوقات اتنی قطرانے بچتی ہیں تو اس کو حاجت ہی نہیں ہوتی جس کا کپڑا ہوتا ہے, تو اسی قطرانے یہ درزی حضرات اپنی دکان کی صفائی ستھرائی, مشینوں کی صفائی ستھرائی میں استعمال میں لے آتے ہیں, تو جائز
وہ جس سے بچے کا فرما رہے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ بھی قطرہ نہیں ہوگی, بعض ایسے ہوں گے وہ قطرن ہے, بھلے وہ قطرن سے چار رومال بن جائیں,
اگر وہ اتنا بڑا پیس ہے کہ جس میں بچے کا سوٹ بآسانی بن سکتا ہے تو اب اس کو قطرن نہیں کہا جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ ڈیڑھ دو میٹر کا جو کپڑا ہے پیس ہے وہ اگر بچ جاتا ہے, ایک میٹر کا بھی اگر بالکل صحیح سالم پیس بچ جاتا ہے تو یہ قطرن نہیں ہے.
صحیح.
اس طرح کے صحیح سالم پیس یہ واپس کرنے کی اگر یہ درزی حضرات اگر روٹین بنا لیں تو یہ ان کا ایک خوش اخلاقی کا پہلو ہوگا
اور لوگ بھی انسپائر ہو کے ان کو زیادہ آرڈر دیں گے کہ یار یہ ایماندار آدمی ہے.
اچھا بد اخلاقی کے حوالے سے جیسے اب قربانی کا سیزن ہے, جانور گلی محلے میں بندھے ہوئے ہیں, تو جانور کھا رہے ہیں تو نجاست بھی گراتے ہیں, تو ان نجاستوں کو اٹھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا, گلی محلے سے گزرنے والوں کو اذیت ہوتی ہے, اور دیکھیے گا کہ جب قربانی کے دن گزر جائیں گے تو جو نجاست پڑی تھی وہ پڑے پڑے وہ مطلب
عمر گزار دیتی ہے لیکن صفائی کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ حتی الامکان روز آنے کی بنیاد پہ ہی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں, آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.